آ گیا ہے عید قربان کا مہینہ مومنوں، آ گیا ہے عید قربان کا مہینہ مومنوں، لوٹ لو تم رحمت رب کا خزینہ مومنوں، لوٹ لو تم رحمت رب کا خزینہ مومنوں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا تبارك
صلى الله عليك يا
مدینہ
شکربار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھو پھر میا جلوہ میں مزدلفہ اور منا کا جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف جھوم کر پھر مدینے کو چلو گنبدِ خضرا دیکھو پھر مدینے کو چلو روضہ پاک کے سائے میں بلا کر آقا روضہ بلا کر آقا آنکھ دیجئے میں آپ کا میں آپ کا پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے بن دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے تیری جب کے دید ہوگی جب میری دید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے آنکھ دے دیجیے میں آپ کا جلوہ دیکھو کہہ رہا تھا یہ تڑپ کر میں مدینہ دیکھو کہہ رہا تھا یہ تڑپ کر میں مدینہ دیکھو دوڑ کر گروں میں اس دم حشر میں جس گھڑی سرکار کو حشر میں جس گھڑی سرکار کو آتا دیکھو یا خدا حج پہ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ جاری ہے 10 مبارک راتیں اور اس کے آغاز میں ہم سنت و بھرا بیان مختصراً سنتے ہیں رحمت کونین نانا حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشک بار ہے تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اچھی نیت نہ ہو تو اچھے کام کا ثواب بھی نہیں ملتا اور جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی انشاءاللہ اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا میں نیتیں کرتا ہوں آپ بھی حصول ثواب کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے نیتیں فرمائیں کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے علم دین سیکھوں گا سیکھ کر عمل کروں گا دوسروں تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ جو سیکھوں گا اس پر عمل کروں گا انشاءاللہ نیک لوگوں کا ذکر سن کے کر کے اللہ پاک کی رحمتیں حاصل کروں گا محترم ناظرین آج اس پرفتن دور میں جس طرح بہت سارے فتنے ہمارے ارد گرد گردش کر رہے ہیں اور بہت سارے مسائل ہمارے پیش نظر ہیں آنے والی نسلوں کے لیے فکر درپیش ہوتی ہے کہ ان کا کیا ہوگا کس انداز سے وہ اسلام اور سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو آگے بڑھا پائیں گے اور اس کے لیے ہر ذی شعور مسلمان کوئی نہ کوئی کوشش کرتا ہے اسٹریٹیجک بناتا ہے اور دعوت اسلامی اسی کی ایک کڑی ہے جو کہ دنیا بھر میں دین اسلام کے پیغام کو عام کر رہی ہے مسلمان کے لیے اس کا سب سے پہلا فریضہ جو ہے وہ نماز ہے آج ہمارا موضوع کچھ اسی سے متعلق ہے اور میں اگر اپنے موضوع کو نام دوں کہ نماز میں ہمارا دھیان کہاں ہے یہ کچھ اس حوالے سے مدنی پھول سنتے ہیں نماز ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہمارا بنیادی فریضہ ہے اور نماز کے بغیر اس کی زندگی بے رونق سی ہو جاتی ہے ایک بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو نماز پڑھتی ہی نہیں ہے اور نماز قضا کرنے کی وبال اور اس کی آفتوں سے قطع نظر کر کے اپنی زندگی کو وہ گزار رہے ہیں حالانکہ جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا لیکن اس کے باوجود نماز قضا کرنا ایک عام سی بات ہو چکی ہے اور نماز قضا ہونے پر افسوس ہونا اور نماز قضا ہونے پر دل ایک تکلیف میں آنا دل کا خراب ہونا کبھی آنسو نکل آنا یہ تو کوئی بہت دور کی بات ہے مسلمان نماز قضا کرنا معمولی سی بات سمجھتا ہے اور کئی کئی ہفتے کئی کئی مہینے بعض اوقات لوگوں کے گزر جاتے ہیں کہ جمعے کی نماز تک پڑھنے کی انہیں توفیق نہیں ہوتی ہے انہیں ڈرنا چاہیے کہ شیطان ایک سجدے کے انکار سے راندہ درگاہ اور مردود ہو گیا ہم نے کتنے سجدے چھوڑ دیے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہم پر نازل نہ ہو جائے بہت بڑی تعداد ہے جو نماز پڑھتی ہی نہیں ہے پھر ایک تعداد ہے ماشاء اللہ جو نماز پڑھتے ہیں جن سے مسجدوں کی رونقیں ہیں جن سے مسجدوں کی آبادیاں ہیں لیکن ان کا یہ حال ہے کہ وہ سیکھ کر نہیں پڑھتے ان کی نمازوں میں ایسے فسادات اور ایسی خرابیاں ہوتی ہیں کہ وہ نماز پڑھنے کے باوجود ایسی غلطیوں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ یا تو نماز خراب ہو جاتی ہے نماز فاسد ہو جاتی ہے یا وہ نماز ناقص ہو جاتی ہے وہ نماز لوٹانی پڑتی ہے بعض اوقات پتہ ہی نہیں ہوتا تو لوٹائے گا کب اور اس انداز سے اپنے واجبات میں کوتاہیوں کے وہ شکار ہو رہے ہوتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اچھی خاصی محنت کرنے والا اور نماز کے لیے اپنے کام کاج کو چھوڑ کر اپنی نیند کو قربان کر کے سردی میں ٹھنڈے پانی سے بعض اوقات وضو کر کے آ کر بھی نماز کے لیے کھڑا ہو کر بھی صرف اس سستی کی بنا پر کہ نماز کو سیکھا نہیں غلطیاں ایسی کرتا ہے کہ اس کی نماز ضائع ہو جاتی ہے بعض اوقات وہ ناقص ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک ہمارا المیہ ہے کہ ہم اس چیز کو وہ پرائیورٹی نہیں دیتے کہ اسے بھی سیکھا جانا چاہیے. ہم گاڑی سیکھ کر چلاتے ہیں, بہت ساری چیزیں سیکھ کر کرتے ہیں, کوئی بھی بغیر سیکھے ڈاکٹر نہیں بن جاتا, وکیل نہیں بن جاتا, انجینئر نہیں بن جاتا, کوئی بغیر سیکھے گاڑی میں ہاتھ نہیں ڈالتا کہ چلو میں گاڑی سیٹ کر لوں. لیکن نماز, روزہ, وضو, اس کے اس قسم کے دینی معاملات میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیکھنے کی کیا ضرورت ہے. جیسے ابو جی کو دیکھا تھا ویسے ہی میں بھی پڑھ لوں گا, جیسے وہ وضو کرتے تھے میں بھی ویسے ہی کر لوں گا. ان کو دیکھنا اچھی بات ہے, لیکن بہت ساری چیزوں کو فنڈامنٹلی سیکھنا, ان کی بنیاد کو جاننا یہ بھی ضروری ہوتا ہے, جنہیں ہم عام طور پر کہہ سکتے ہیں علم دین سیکھنا, مسائل نماز سیکھنا یہ بہت ضروری ہے. پھر ماشاءاللہ ایک تعداد نماز سیکھتی بھی ہے, ان میں یہ خرابی پائی جاتی ہے کہ جماعت کی پابندی نہیں ہوتی. بعض اوقات جماعت واجب ہوتی ہے, اور جماعت واجب ہو اور اسے ترک کرنا یہ گناہ کا کام ہے, اور اس پر مداومت اختیار کرنا یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ایک بڑی تعداد ہے جو مسجدوں کی جماعت سے بہت دور ہے, حالانکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں پر بڑا غضب فرمایا اور جلال کے آثار ان لوگوں کے لیے ظاہر فرمائے کہ جن لوگوں نے اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کا معمول بنایا اور مسجدوں کی جماعت کو وہ ترک کر دیا کرتے تھے. ایک حدیث پاک کا مضمون کچھ اسی طرح ملتا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی کو نماز کے لیے کھڑا کروں, اور پھر پیچھے سے وہ لوگ جو اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں لکڑیاں جمع کر کے ان کے گھروں کو آگ لگا دے. اس طرح کا مضمون احادیث پاک میں ان شخصیت کی طرف سے ملتا ہے, اس ہستی کی طرف سے ملتا ہے کہ جو رحمت اللہ العالمین ہے, یعنی ان کی نظر میں جماعت کی کتنی ویلیو ہے, کتنی اہمیت ہے. لیکن ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو جماعت کو نہیں سمجھتی, اور جماعت واجب ہونے کے باوجود مسجدوں سے دور ہوتی ہے, کبھی اپنی دکان پر, کبھی اپنے گھر میں نماز پڑھنے کا معمول ہوتا ہے. اور ان ساری چیزوں کے بعد اگر ایک ایشو پر غور کیا جائے, جو کہ آخری بات ہے میری, کہ ہر مسلمان, ہر نماز پڑھنے والا جو نماز پڑھ رہا ہے, وہ عام طور پہ اس میں مبتلا نظر آتا ہے, اور وہ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے ہمارا دھیان نماز کی طرف نہیں ہوتا. ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن دل کہیں اور ہوتا ہے, دماغ کہیں اور ہوتا ہے, وجود اگرچہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے لیکن تصور کہیں اور ہوتا ہے, خیال کہیں اور ہوتا ہے, اور بعض اوقات تو یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ میں نے خود پہلی رکعت میں کون سی تلاوت کی, دوسری میں کون سی تلاوت کی. بعض اوقات رکعتیں بھول جاتے ہیں, اور اچھے خاصے نمازی اس کا شکار ہوتے ہیں, اور اس کا کوئی سدے باب نہیں کرتے, اس کا کوئی علاج کرنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ یہ تو ایک یقیناً شیطان کا عمل ہوتا ہے کہ وہ نمازی کو تنگ کرتا ہے وسوسوں کے ذریعے, خیالات کے ذریعے. لیکن ایک نمازی, ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کا سدے باب کرے, اور اس کے لیے اپنی توجہ کو نماز کی طرف رکھے, دھیان کو نماز کی طرف رکھنے کی کوشش کرے, پریکٹس کرے, اور اپنے آپ کو اس کا عادی بنائے کہ نماز میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنی لو لگا کے رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے, کامیاب مسلمانوں, کامیاب مومنوں کی نشانیوں جو کے 10 نشانیاں ہیں انہیں بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے, الذین ہم فی صلاتہم خاشعون, وہ جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں. قبلہ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہ العالیہ اپنی مایا ناز تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کے تحت تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نماز میں خشوع ظاہری بھی ہوتا ہے اور باطنی بھی. ظاہری خشوع یہ ہے کہ نماز کے آداب کی مکمل رعایت کی جائے, مثلا نظر جائے نماز سے باہر نہ جائے, اور آنکھ کے کنارے سے کسی طرف نہ دیکھے, آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے, کوئی بیکار کام نہ کرے, کوئی کپڑا شانوں پر اس طرح نہ لٹکائے کہ اس کے دونوں کنارے لٹکتے ہوں اور آپس میں ملے ہوئے نہ ہو, انگلیاں نہ چٹکائے, اور اس قسم کے حرکات سے باز رہنا, یہ ظاہری خشوع ہے. اسی طرح باطنی خشوع یہ ہے کہ اللہ تعالی کی عظمت پیش نظر ہو, دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو, اور نماز میں دل لگا ہوا ہو. پھر آپ کچھ احادیث مبارکہ اس مضمون کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں. چنانچہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنی نماز میں نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس میں بہت سختی کی اور ارشاد فرمایا, یہ لوگ اس سے باز آ جائیں ورنہ ان کی نظریں چھین لی جائیں گی. ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا, اے بیٹے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو, کیونکہ نماز میں ادھر ادھر توجہ ہلاکت ہے, بربادی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, میں نے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر توجہ کرنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا, یہ شیطانی لغزش ہے, اس کے ذریعے شیطان بندے کو نماز سے پھسلانا چاہتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ کیسی لغزش ہمارے اندر پنپ رہی ہے کہ ہمیں نماز میں توجہ کرنے ہی نہیں دیتی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس مسلمان شخص پر فرض نماز کا وقت آ جائے اور وہ اس نماز کا وضو اچھی طرح کرے, پھر نماز میں اچھی طرح خشوع اور پھر رکوع کرے, تو وہ نماز اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے, اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا. اگر صحابہ اکرام اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی سیرتوں کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں ان کی سیرت میں بکثرت ایسے واقعات مل جاتے ہیں کہ جس سے نظر آتا ہے کہ ان کی نمازیں کیسی زبردست ہوا کرتی تھیں. جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں, جب صحابہ اکرام نماز پڑھتے تو وہ اپنی نماز کی طرف متوجہ رہتے, اپنی نظریں سجدہ کرنے کی جگہ پر رکھتے, اور انہیں یہ یقین ہوتا تھا کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے اور وہ دائیں بائیں توجہ نہیں کرتے تھے. اس قسم کے کئی واقعات, کئی مثالیں اس موضوع پر علماء اکرام نے بیان کی ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ کیا ہماری نمازوں میں ہم توجہ پوری کی پوری نماز کی طرف مرکوز کرتے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے, سیکنڈ کوئسچن, اگر نماز میں ادھر ادھر توجہ جاتی ہے تو ہم کتنا اس کو واپس نماز کی طرف ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ شیطان اپنی پوری کوشش کرتا ہے, لیکن اس کے آگے ہتھیار ڈال دینا یہ مرد کا کام نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نماز میں توجہ اللہ کی طرف رکھنے کی کوشش کریں. آج دنیا میں کسی دنیا دار کے سامنے جاتے ہیں, کوئی اپنی عرضی پیش کرنی ہو, کوئی ریکویسٹ کرنی ہو, کوئی اپلیکیشن دینی ہو, تو ہم کس قدر عاجزی اور کیسے خشوع و خضوع کے ساتھ اس سے بات کرتے ہیں. سر باس, یس سر, نو سر, کیسے ہمارا انداز ہوتا ہے, پورا اٹینشن لی اس سے بات کرتے ہیں. اور جب رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندہ جائے تو کبھی ادھر کی بات سوچے, کبھی ادھر کی بات سوچے, کبھی یہ یاد آ رہا ہو کہ شام میں کہاں جانا ہے, رات میں کس کی پارٹی ہے, دعوت میں کب جانا ہے, کیا پہننا ہے, گھر پہ کیا لے کر جانا ہے, انڈے کتنے لینے ہیں, ڈبل روٹی کون سی لینی ہے, وغیرہ وغیرہ. گھریلو سارے معاملات, وہ چیزیں کہ بندے کو نماز کے علاوہ خیال کبھی نہ آئے, وہ بھی نماز میں آ رہا ہوتا ہے. اور یہ شیطانی عمل کے ساتھ ساتھ اپنی سستی کا شاخسانہ بھی ہوا کرتا ہے کہ ہم اس کا کوئی کیور نہیں کرتے, کوئی احتیاط نہیں کرتے, کوئی اس کا سدے باب نہیں کرتے. میں آپ کو مدنی مشورہ پیش کرتا ہوں, ایسا ہوگا, یقیناً ہوگا, نماز پڑھتے ہوئے خیالات ادھر ادھر کے آئیں گے, دعا کرتے ہوئے توجہ ادھر ادھر جائے گی, لیکن آپ نے دوبارہ موو کرنا ہے, دوبارہ ڈائیورٹ کرنا ہے اپنی نظر کو, اپنے خیال کو دوبارہ اس طرف لے آئیے کہ ارے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. حدیثوں میں تو یہ کہا گیا, ان تعبد اللہ کانک تراہ, احسان یہ ہے کہ تو ایسے عبادت کرے کہ اللہ کو تو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر یہ تصور ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. ہر مسلمان یہ تصور رکھے نماز پڑھتے ہوئے خاص کر, اور عام طور پہ بھی, کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. جب اس انداز سے نماز پڑھیں گے, نماز پڑھتے ہوئے اگر سورہ فاتحہ کا کم از کم ترجمہ یاد کر لیا جائے کہ سورہ فاتحہ میں میں کیا عرض معروض کر رہا ہوں, اگر یہ چیزیں ذہن میں ہوں گی تو انشاءاللہ پھر عرض کرنے کا مزہ بھی آئے گا, اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ توجہ بھی قائم رہے گی, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے. تو انشاءاللہ اسی طرح کی پیاری پیاری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سلسلہ جاری ہے 10 مبارک راتیں, اور ہمارے ساتھ اس سلسلے کی رونق ہوتے ہیں حضرت قبلہ مفتی شفیق اتاری دامت برکاتہم العالیہ. انشاءاللہ آج ہمارا موضوع ہے سنت ابراہیمی, خاص طور پر قربانی کا مکمل واقعہ ہم کوشش کریں گے کہ آج آپ کو بتایا جائے کہ قربانی کیسے اس کو مطلب معاملہ ہوا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا قصہ ہے، اور پھر یہ کیسے رائج ہوئی، اور قیامت تک اسے انشاءاللہ تعالی مسلمان سر انجام دیتے رہیں گے۔ فیضان مدنی مذاکرہ، آئیے چلتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ملفوظات مدنی گلدستے کی طرف۔
عید قربانی ہے، عید قربانی ہے،
بہترین جانور جو ہے قربانی میں وہ افضل ہے،
وہ قربان کیا جائے،
جی اللہ کی راہ میں خوش دلی کے ساتھ قربان کیا جائے، اس میں دکھاوا اور نمائش نہ ہو۔
صحیح ہے،
بعض لوگ بہت خوبصورت جانور قربانی کے لیے لیتے ہیں اور کچھ دن پہلے لے لیتے ہیں، اس کو دروازے پہ باندھتے ہیں اور ایک مشغلہ سا ہوتا ہے، کتنے کا لیا،
یہ بھی
کتنے مانگ رہا، یہ فضول باتیں اس میں بہت کی جاتی ہیں بلا ضرورت۔ اب کتنے کا لیا، کتنے مانگ رہا تھا، کب قربانی کرو گے، کیونکہ حجت کریے تو ہر طرح کے فضول سوال ہو، تو اس میں اب کسی کی میت ہو گئی اس میں سوال کریں گے اس کو کیا ہوا تھا، ڈاکٹر نے کیا بولا تھا، کتنے دن اسپتال میں رہا، بھائی یہ پنچات کرنے کی کیا ضرورت ہے، تعزیت کا حصہ تو نہیں ہے، اس والے سواب اور صبر کی تلقین کریں۔ ہم نے تو کتابوں میں یہ نہیں پڑھا کہ اس کو پوچھے بھی کیسے گیا، یار جواب دے دے گا آدمی تنگ آ جاتا ہے، بعض مریض بےچارے اس کو پوچھیں گے ہیں کیا ہوا، کتنا بخار تھا، بخار کی پیمائش بھی پوچھیں گے اس کو، کتنا بخار تھا، کب سے بخار ہے، کیا مسلسل رہتا ہے یا کوئی یعنی کہ اس میں آپ کو ریلیکس بھی ملتا ہے۔ مجھے سفر ہے مدینہ میں، پہلا سوال یہی کیا جاتا ہے کب تشریف لائے، دوسرا سوال کہاں ٹھہرے، مدینہ شریف کی کب حاضری ہے، مینا کب پہنچو گے،
ٹھیک اس سے پورا انتظام کرنا ہوگا نا، واپسی
ہاں واپسی کا بھی پوچھتے ہیں،
تو مدینہ
شریف کب جا رہے ہیں، کب آپ کی واپسی ہے، ضرورت ہے آدمی بھلے پوچھے، بلا ضرورت ہے نا، بولنے کی خاطر بولتے ہیں، ہے نا بولنا بھی نہیں آتا ہے، آدمی کوئی ایسی ذوق کی بات کرے، رقت کی بات کرے، یا کوئی اگر ایسا حل ہے تو اس کو شرعی مسئلہ پوچھے ثواب کی نیت سے۔ یہی حال مسجد کریمین میں، حرم شریف کے اندر بھی، یعنی کہ میں نے بعض ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ یعنی کہ ارے حضرت آپ کو تو اتنے دن تک تلاش کر رہے تھے، حضرت کہاں ٹھہرے، آپ کب پہنچے، اب وہ یار بعض لوگ ایسے موبیدار آدمی ہوتے، اس کو آدمی بولے بھی کیا، ان کے بھی اپنے ٹائٹل ہوتے، میں اتنا مجھ سے بددل ہوتا تھا کہ یار کیا کروں،
کیا حل کیا باپا آپ نے پھر،
آپ کو تو پتا ہے میں لکھ کے رکھتا تھا میری فلائٹ کی تاریخ اور یہ سب، ہاں پوچھتے کتنے بجے کی فلائٹ، اچھا کون سی فلائٹ، بعد ہوگا دے پوری پنچات، اب اس کو مطلب پتہ نہیں حاجت کی،
اس کی مہربانی ہے پائلٹ کا نام نہیں پوچھا تھا آپ سے،
یہ عام طور پہ پوچھ رہا کب تشریف لائے، کون سے فلائٹ کتنے بجے پہنچے وغیرہ وغیرہ لکھنا پڑتا۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ۔
مولانا صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ عید سے پہلے بال نہیں کٹوانے چاہیے، نہ داڑھی کے نہ سر کے، تو اس میں کہاں تک حقیقت ہے، کیا یہ بات صحیح ہے یا کہیں کہا ہی بات ہے،
جس سے قربانی کرنی ہو چاند ہوتے ہی قربانی ہونے تک اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ نہ بال کاٹے نہ ناخن، اگر پھر بھی کاٹ دیے تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بعض صورت میں تو اس کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ وہ بال کاٹے ہی کاٹے، مثلاً 32 دن ہو گئے اور چاند نظر آ گیا اور ناخن نہیں کاٹے تھے، تو اب اگر وہ قربانی انتظار کرے گا تو 40 دن سے اوپر ہو جائے گا، اور 40 دن سے اوپر یعنی 40 دن گزار دینا ناخن کاٹنے کو یہ گناہ ہے، تو اس لیے اب وہ ان 10 دنوں کے اندر 40 دن سے پہلے ناخن کاٹ لے، تو یہ ذہن میں رہے کہ مستحب کام کے لیے گناہ کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن میں ناخن وغیرہ نہ کاٹنے کا حکم صرف استحبابی ہے، کرے تو بہتر ہے نہ کرے تو مضائقہ نہیں، نہ اس کو حکم عدولی یعنی نافرمانی کہہ سکتے ہیں کہ جس نے ناخن کاٹ لیے وہ نافرمان نہیں ہے، نہ قربانی میں نقص یعنی کوئی خامی آنے کی وجہ، بلکہ اگر کسی شخص نے 31 دن سے کسی عذر کے سبب قابل عذر ناخن نہ تراشے ہوں کہ چاند ذی الحجہ کا ہو گیا، تو وہ اگرچہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اس مستحب پر عمل نہیں کر سکتا، کب دسویں تک رکھے گا تو ناخن ترشوائے ہوئے 41واں دن ہو جائے گا، اور 40 دن سے زیادہ نہ بنوانا گناہ ہے، فعل مستحب کے لیے گناہ نہیں کر سکتا۔ یہ مسئلہ ابلغ گھوڑے سوار کے صفحہ نمبر 5 اور 6 پر ہے، یہ ضرور حاصل کریں۔ اس میں قربانی کے بہت اہم مسائل اور قصابوں کے لیے بہترین مدنی پھول ہیں۔ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجیے ابلغ گھوڑے سوار۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
حضرت صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو بقرعید کے مویشی آتے ہیں، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ایسا نقص آپ ہمیں بتائیں جو اگر یہ نقص ہو تو ہم اس کو نہ خریدیں، جو قربانی جس کے اوپر واجب نہ ہو۔ اس وجہ سے جو بھی چیز، جو نشانی ہے، کان کٹا ہوا ہے جیسے، سینگ ٹوٹا ہوا ہے یا لنگڑا ہے یا بیمار ہے، اس کے بارے میں ہمیں تفصیلی ذرا برائے مہربانی تھوڑی سی ضرور بتائیے گا۔
اگر جانور کا کان یا دم یا چکی ایک تہائی یعنی 1/3 یا اس سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں تو قربانی نہیں ہوگی۔ ایک تہائی سے کم ہو، پھر بھلے خالی چرا ہوا ہو یا سوراخی ہو کان میں، تو قربانی ہو جاتی ہے، لیکن مکروہ ہے، بہتر نہیں ہے، افضل نہیں ہے۔ افضل یہ کہ بالکل بھی کوئی بھی نقص نہ ہو، کوئی بھی خامی نہ ہو، بالکل فریش ہو جانور، کوئی زخم کا چھوٹا سا نشان بھی نہ ہو۔ یہ عام مویشی فروش جو ہے نا بولتے ہیں، چرا ہوا ہے تو بولو ہم نے نشانی کے لیے رکھا ہی ہے، ٹھیک ہے نشانی کے لیے کاٹتے ہو، لیکن یہ اس میں عیب پیدا ہو گیا، اس سے قربانی مکروہ ہو جائے گی۔ تو آپ بغیر چیرا ہوا لیں، کان چیرا ہوا نہ ہو۔ سینگ ٹوٹا ہوا ہے، اگر جڑ سے ٹوٹا ہوا ہے نا، بالکل جڑ سے نکلا ہوا ہے، تب قربانی نہیں ہوگی، تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے تو قربانی ہو جائے گی، مگر وہی مکروہ۔ اسی طرح جانور اندھا ہے تو قربانی نہیں ہوگی، کانا ہے تب بھی قربانی نہیں ہوگی، یعنی کانا ہے اور کانا پن اس کا بالکل ظاہر ہے، ایک آنکھ بند ہے اس کی، تو دیکھ ہی نہیں پاتا ہو، تو اب اس کی بھی قربانی نہیں۔ اچھا، اگر اس کی نظر کمزور ہے تو ایک تہائی یا اس سے زیادہ نظر کمزور ہے تب بھی قربانی نہیں ہوگی۔ بیمار ہے تو ایسا بیمار ہے کہ اس کی بیماری ظاہر ہے، تب بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا کمزور ہے کہ ہڈیوں کا مغز ہی ختم ہو گیا، تو ہڈیوں میں مغز ختم ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اٹھ ہی نہیں سکے گا، پڑا رہے گا، چل کر قربان گاہ تک جانے کی اس کی طاقت نہیں ہوگی، تو ایسا مریل کمزور جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔
ماشاءاللہ، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ 10 مبارک راتیں، اس میں فیضان مدنی مذاکرہ آپ سن رہے تھے، سیگمنٹ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کے ملفوظات سے ہم سلسلے کو روزانہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے سنت ابراہیمی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ادا جو رب تبارک و تعالیٰ کو بڑی پسند آئی، اس کی پذیرائی کی گئی اور اسے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں پر لازم کر دیا گیا۔ اس حوالے سے آج واقعہ ابراہیمی کو سننے کی سعادت بھی پائیں گے۔ ہمارے ساتھ مفتی شفیق صاحب بھی ہیں، ماشاءاللہ مفتی جمیل اتاری دامت برکاتہ العالیہ بھی ہیں، ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی راشد مدنی بھائی بھی ہیں، نعت خواں اسلامی بھائی بھی ہیں، انشاءاللہ کلام بھی شامل کرتے رہیں گے۔ ہمارے عدنان شیخ بھائی اور عظیم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، چند اشعار نعت شریف کے ہم شامل کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو آج خاص طور پر اس واقعے کی کچھ، ظاہر ہے بہت ساری تفصیلات تو بیان اتنے سے وقت میں نہیں ہو سکتی، اس کی بہت تفاصیل علماء نے تفسیروں میں اور احادیث کے تحت بیان کی ہیں، لیکن کچھ انشاءاللہ عطر آپ کی طرف آج بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ پہلے کچھ کلام کے اشعار۔
صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا رب، میرے دل میں ہے تمنا مدینہ، یا رب میرے دل میں ہے تمنا مدینہ، کھلا مجھے شہر مدینہ، آنکھوں سے دکھلا مجھے شہر مدینہ، یا رب میرے دل میں ہے تمنا مدینہ، یا رب میرے دل میں
کھلا مجھ سے گرائے مدینہ سے دکھلا مجھ سے گرائے مدینہ ایسا میری نظروں میں سما جائے مدینہ ایسا میری نظروں میں سما جائے مدینہ ایسا میری نظروں میں سما جائے مدینہ جب آنکھ اٹھاؤں تو نظر آئے مدینہ جب آنکھ اٹھاؤں تو نظر آئے مدینہ ان آنکھوں سے دکھلا مجھ سے گرائے مدینہ ان آنکھوں سے دکھلا مجھ سے گرائے صدا ہائے مدینہ ان آنکھوں سے دکھلا مجھ سے گرائے مدینہ ان آنکھوں سے دکھلا مجھ سے گرائے مدینہ قرآن قسم کھا تھا نا گر ہوتا نہ وہ گل چمنارا مدینہ گر ہوتا نہ وہ گل چمنارا مدینہ ان آنکھوں سے دکھلا مجھ سے گرائے مدینہ دکھلا مجھ سے گرائے مدینہ بلوا کے مدینے میں جمیل رجبی کو بلوا کے مدینے میں جمیل رجبی کو بلوا کے مدینے میں جمیل رجبی کو اپنا بنا لو اس مولا مدینہ سگ اپنا بنا لو اس مولا مدینہ ان آنکھوں سے دکھلا مجھ سے گرائے مدینہ یا رب میرے دل میں ہے تمنا مدینہ یا رب میرے دل میں ہے تمنا مدینہ ان آنکھوں سے دکھلا مجھے صحرائے مدینہ
ماشاءاللہ سبحان اللہ مداح الحبیب حضرت مولانا جمیل الرحمان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا بڑا ہی پیارا یاد مدینہ سے بھرپور کلام ہم سن رہے تھے. آج ہمارا موضوع ہے سنت ابراہیمی. 10 تاریخ کو یہ واقعہ یہ سلسلہ قربانی کا ہوتا ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا کو ادا کرنا ہوتا ہے اور یہ ہر سال صدیوں سے یہ معاملہ چلا رہا ہے. اس کی اصل کیا تھی, بنیاد کیا تھی؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے سورۃ الصافات کی آیت نمبر 102 سے لے کر 108 تک میں اس واقعے کو ڈیٹیل میں بیان کیا ہے. مفتی صاحب سے آغاز کرتے ہیں, حضور کیا ہے اس کے پیچھے واقعہ اور یہ کیسے آغاز ہوا اس کا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام, آپ کی جو ذات مبارکہ ہے اور آپ نے جس طرح اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کی ہیں, واقعی ہی وہ اپنی مثال آپ ہیں.
بے شک.
اور نہ صرف اپنی ذات کی قربانیاں ہوں, مال کی قربانیاں ہوں, وہ کہا جاتا ہے کہ آدمی وقت کی ضرورت پڑے تو اپنا مال بھی قربان کر دیتا ہے.
جی.
اور کچھ اور آزمائش والے معاملات ہوں تو وہ اپنی جان کی بھی گویا کے بازی لگا دیتا ہے. یعنی یہ قربانیاں کی جاتی ہیں, عام بھی ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں. لیکن اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی بچے کو قربان کرنا, وہ جس کی عمر 7 سال بعد 12 کی بیان بھی کی گئی, اتنی سال کا عمر کا بچہ ہو اور پھر اللہ سے دعائیں مانگ کے لیا ہو,
منت و مرادوں کے بعد
لیا ہو, اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہ ان کو اشارہ ملے, خواب کے اندر وہ آئے سلسلہ اور اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو جائے, یہ واقعی وہ بہت بڑی عظیم قربانی تھی. اور قرآن پاک میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ پوری ڈیٹیل سے ویسے ہی بیان کیا گیا, حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے ساتھ اس عمر تک پہنچ گئے,
کام کاج کرتے
تو پھر آپ نے کہا اے میرے بیٹے, یا بنیا, بہت پیار سے کہا جاتا ہے چھوٹے پیارے بیٹے, تو کہا کہ اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے اور وہ خواب بھی ایسا ہے کہ میں تمہیں ہی ذبح کر رہا ہوں, فنظر ماذا ترا, کیا تم کہتے ہو؟ یہاں بیٹے سے پوچھا جا رہا ہے بیٹے کی رائے کیا ہے, تو بیٹا آگے سے کہتا ہے قولا یا بتف الما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین.
سبحان اللہ.
اے میرے والد محترم, آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے. یعنی اللہ کے نبی کا بیٹا ہے, وہ خود بھی نبی ہے, اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گویا کہ اپنی قربانی دینے کے لیے, اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا آپ کر گزریے اس کو, جیسا آپ کو حکم ملا ہے مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اور یہی وہ انداز تھے کہ جب آپ پر پہلے دن چونکہ خواب آیا آپ کو, تو اس کے لیے بیان کیا گیا کہ آپ نے صبح اٹھ کر قربانی کا ہی اشارہ تھا تو آپ نے اونٹ ذبح کیے, قربان کیے. پھر دوسرے دن پھر یہ خواب ہوا تو پھر اونٹ. تیسرے دن جب یہ باقاعدہ کہا گیا کہ آپ اپنی سب سے عزیز چیز قربان کریں,
اللہ اللہ اللہ,
تو پھر آپ سمجھے کہ یہ مجھے سب سے عزیز جو چیز قربانی مانگی جا رہی ہے
اولاد,
وہ اولاد کی قربانی مانگی جا رہی ہے, اور وہ بھی اسماعیل علیہ السلام ہی ہے, تو ان کی قربانی مانگی جا رہی ہے.
اچھا, یہ تو آپ جو تھا یہ دیکھ رہے تھے اللہ کے نبی.
جی.
تو اللہ کے نبی کا خواب اور عام بندے کے خواب میں کوئی فرق بھی ہے؟
جی بالکل, بہت فرق ہے. آج اگر کسی کو خواب آتا ہے تو اس کے لیے ہرگز جائز نہیں کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی کرے, بھلے اس کو خواب میں آئے, بھلے کوئی بزرگ شخصیت آ کے بولے, بھلے کسی طرح کا اس کو وہ آ کے کہے,
اچھا,
تو اس کے لیے قطعاً یہ جائز نہیں ہوگا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کرے اس طریقے سے.
کوئی اور اذیت تکلیف دے.
جی ہاں, کوئی بھی تکلیف پہنچائے, کوئی بھی اذیت والا معاملہ,
کاٹ دینا, اس طرح بھی نہیں کر سکتے.
جو یہاں پہ جو خواب کا معاملہ تھا وہ ہے نبی کا خواب, اور نبی کا خواب حق ہوتا ہے. ہمارے خوابوں میں شیطان کی بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے, ان کا خواب من جانب اللہ ہوتا ہے اور وحی الہی ہے.
اچھا,
ان کے لیے. اور وحی کی جو صورتیں بیان کی گئیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی, تو آپ نے اس لیے تو ارشاد فرمایا ہمارے سونے سے ہمارا وضو نہیں ٹوٹتا, کیونکہ ہماری آنکھ سوتی ہے دل نہیں سوتا ہے.
سبحان اللہ.
ٹھیک ہے, تو نبی کا وضو سونے سے بھی نہیں ٹوٹتا. تو ان کے جو خواب ہیں وہ وحی الہی کا, جو وحی آنے کی جو صورتیں ہوتی ہیں اس میں ایک صورت یہ بھی بیان کی گئی کہ خواب کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آنا, وحی آنا, تو یہ خواب ہی صورت تھی لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی تھا. اس لیے پھر آپ جب یہ سمجھے تو پھر اپنے بیٹے سے کہا کہ اب بیٹے اب مجھے یہ کہا گیا ہے, اب آپ اپنی رائے بیان کرو. جب اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ کیجیے,
آپ تیار ہو گئے.
پھر آپ
سے یہاں پر یہ سوال بھی ہے مفتی صاحب کہ یہ قربانی کا آغاز یہیں سے ہوا اسلام میں, یا اس سے پہلے بھی کہ قربانی کا تصور تھا دنیا میں کسی نے آپ سے پہلے بھی قربانی کی؟
دیکھیں قربانی کا تصور تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے ہی چلتا ہوا آ رہا ہے.
انہوں نے بھی بیٹے قربان کیے؟
نہیں بیٹوں کے قربان نہیں کیا, لیکن قربانی کا جو ایک تصور ہے نا قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا بھی ذکر ہے نا, وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. تو یہاں پہ ان کا بھی ان دونوں نے قربانیاں پیش کی. ان کے یہاں بیٹا پیدا ہو, ایک کا نام جو ہے وہ قابیل اور ایک کا نام حابیل ہے. آپ کے جو قابیل تھا اس نے حابیل کو شہید کر دیا تھا. تو یہ قاف قاتل کا بھی قاف سے آتا ہے, تو قابیل نام یاد رکھنے میں قاف ہے ادھر اور ادھر حابیل ہے. ہاں تو جو ہلاک ہوئے یعنی شہید ہوئے تو وہ حابیل تھے. آدم علیہ السلام کے اولاد کے حوالے سے یہ تھا کہ بیٹا اور بیٹی ایک ساتھ پیدا ہوئے, اس کے بعد اگلی امید میں پھر بیٹا اور بیٹی پیدا ہو. تو اب جو ایک ساتھ پیدا ہو رہے ہیں نا یہ بہن بھائی آپس میں, ان کو گویا کہ سگے بہن بھائی کہا گیا. ان کی شادی کیسے ہوگی؟ یہ اگلی جو بیٹے اور بیٹی پیدا ہوئے ان میں سے بیٹے والے کا پہلے پیدا ہونے والی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا جائے, اور بعد میں جو بیٹا بیٹی پیدا ہوئی اس کا پہلے والے کے ساتھ. تو جب یوں ہوا تو قابیل نے یہ کہا کہ میں جو میرے ساتھ ہی پیدا ہوئی نا اقلیمہ, اس کے ساتھ ہی میرا نکاح کیا جائے. تو اس پر آدم علیہ السلام نے منع کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, اور تمہارا نکاح جو ہے وہ تمہاری بہن ہے اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا. تم جو ہے وہ یہ حابیل کو دو, اور حابیل کی جو بہن ہے اس کے ساتھ تم نکاح کرو, جس کا لیوزا غالباً نام جو ہے وہ بیان کیا گیا. تو اس پر قابیل نے دل میں نفرت پیدا کر لی. تو پھر ان کو آدم علیہ السلام کی طرف سے ہی حکم ہوا کہ آپ قربانیاں کرو دونوں, جس کی قربانی قبول ہو جاتی ہے اس کا نکاح اکلیمہ سے کر دیا جائے گا. تو قربانی کا وہاں بھی ذکر ہے, اذ قربا قربانا انہوں نے قربانیاں دی. اب ایک نے بکری کی دی تھی, ایک نے گندم وغیرہ کی دی تھی, اور اس
پہلے ان چیزوں کی بھی
قربانیاں بھی ہوتی تھی,
اور پھر وہی چھری چلانا.
اس کے ساتھ ساتھ یہاں بڑی ایک اور علامت کہ قربانی کی قبولیت کی علامت یہ تھی کہ آگ جس کو آ کے کھا لے گی وہ قبول ہوئی, جس کو چھوڑ دیا وہ نہیں ہوئی.
کہاں سے آتی تھی؟
یعنی آسمانوں سے.
اچھا,
اب اس طرح کا معاملہ ہوا, ان کی ایک کی قربانی بچ گئی اور ایک کی قربانی کو قبول کر لیا, وہ قبول ہو گئی. تو اس نے کہا میری قربانی کو بھی قبول نہیں کیا گیا, تو اس نے ٹھان لی قال لاقتلنک, میں تمہیں قتل کر دوں گا. تو آگے سے حابیل نے یہی جواب, اللہ تو متقین سے قبول فرماتا ہے, تقویٰ پرہیزگار کرنے ڈرنے والوں سے ان کے اللہ تبارک و تعالی چیزوں کو قبول فرماتا ہے. بہرحال اگر تم ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں تمہارے ساتھ تمہیں قتل کرنے کے لیے میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا, میں ان ظالموں میں سے نہیں ہونا چاہتا. تو یہ تفصیل سے چھٹے پارے میں یہ واقعہ, انہوں نے بھی قربانی دی. اس کے حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں, نوح علیہ السلام انہوں نے بھی ایک پورا مذبح خانہ بنایا ہوا تھا, اور وہ بھی اس کے اندر کثیر جانوروں کو قربانیاں دیتے, اور اس قربانیوں کو دے کر پھر آگے جو ہے وہ پیش کرتے. ہمارے لیے بطور خاص جو قربانی کی یہ سنت کو رکھا گیا, تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے خود جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ہذی الاداہی, یہ قربانیاں کیا ہیں, تو آپ نے فرمایا سنت و ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے.
تو آپ فرما رہے ہیں اس سے پہلے بھی قربانیاں ہوتی تھیں.
تصور ابراہیم ایک تصور تھا ایک قربانی کا, یہ کہیں قربانی کا وجود پہلے بھی تھا, اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا پہلے تھا, لیکن ایسی قربانی کا کوئی تصور نہیں تھا کہ بیٹے کو قربان کرنے جو الگ گیا. کیونکہ یہاں پہ دو مناسبت ہے, ایک ہے بیٹے کو قربانی کے لیے تیار ہوئے, پھر ان کی جگہ پر مینڈا ذبح ہوا. اس مینڈے والی سنت کو وہ بعد والوں کے لیے سب کے لیے جو ہے وہ یوں رکھ دیا گیا.
دنوں کے اندر
نا ابراہیم علیہ السلام کا
والے جانور
ان دنوں میں اب کنکریاں مار رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ادا کو ادا کر رہے ہیں, صفا مروہ پہ دوڑ رہے ہیں تو آپ کی اہلیہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادا کریں, مقام ابراہیم پہ جاتے ہیں آپ کے خاص ان قدموں میں جا کے نوافل پڑھنے کا حکم قرآن دے رہا ہے, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے,
عبادت اللہ کی ہے,
عبادتیں
ادائیں اس کے محبوب بندوں کی,
بہت محبوب بندوں
کی. ماشاءاللہ راشد بھائی اس واقعے کو مزید آگے لے کے چلیں.
جی جب یہ رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا, جیسے مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ نبی کا خواب جو ہے وہ وحی ہوتا ہے اور وہ اٹل فیصلہ ہوتا ہے, تو حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, اب اس میں بعض علماء نے بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, لیکن جو درست تحقیق ہے جس کو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی بیان کیا, اور فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی فیض الرسول میں بڑے پیارے انداز میں شاندار انداز میں اس کی تحقیق فرمائی ہے کہ ذبیح اللہ جو ہیں اور یہ جو واقعہ منسوب ہے اور جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے, تو اس سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ذکر فرمایا, اور آپ کی ایک شان یہ بیان کی گئی کہ آپ صبر کرنے والے ہیں. تکلیف پر صبر کرنے والے ہیں، آزمائش پر ثابت قدم رہنے والے ہیں، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم آیا تو آپ نے کوئی پسو پیش نہ کی اور وہی فرمایا کہ آپ کو جو حکم کیا گیا ہے وہ کیجئے، لیکن قربانی سے پہلے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ عرض معروض کی، اس کو علماء نے کتابوں میں ذکر کیا، ایک تو ہے قربانی دینا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اپنے والد کی اطاعت کرنا، دوسرا والدہ کے ساتھ ایک حسن سلوک کا معاملہ، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ میری والدہ کو میرا سلام دیجئے گا اور میرے خون سے اپنے کپڑوں کو بچائیے گا، کیونکہ میرا خون اگر آپ کے کپڑوں پر لگے گا اور میری والدہ جب میرا خون دیکھیں گی تو انہیں رنج ہوگا۔ تو اس واقعے سے ہمیں جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، والد کی بھی اطاعت کرنی ہے، وہاں یہ ہے کہ اپنے معاملات میں اپنی ماں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ بالفرض اگر مجھ پر کوئی آزمائش آئی ہے، مصیبت آئی ہے، تو جتنا ممکن ہو سکے والدین کو بتانے اور ان کو پریشان کرنے سے بچنا چاہیے۔ اب یہ جو حدیث پاک پڑھی گئی، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، کہ یہ قربانیاں کیا ہیں، قربانی تو ہوتی تھی لیکن اس کی مشروعیت کس انداز میں ہے، اس کا حکم کیا ہے، کیونکہ بعض عبادات وہ ہیں جو صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر لازم ہوئی اور بعض عبادات وہ ہیں جو پچھلی امتوں سے، پچھلی شریعتوں سے چلی آ رہی تھیں۔ تو شارحین نے یہی لکھا کہ صحابہ کرام کا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہم سنت ادا کرتے ہیں، یہ عبادت کرتے ہیں، تو یہ کس انداز میں ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ فما لنا فیہا، ہم قربانی ہم کرتے ہیں، اس میں ہمیں ہمارے لیے اجر کیا ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی رحمت کا بیان کرتے ہوئے فرمایا بکل شعر حسنہ، کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی بکری وغیرہ کے جسم پر تو بال ہوتے ہیں، لیکن بھیڑ یا دمبے کے جسم پر جو اون ہوتا ہے اور وہ بال کے مقابلے میں باریک ہوتا ہے، اس کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنا، اون کے ہر ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ہے۔ اور چونکہ اس میں مال کا انٹرفیئر ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنی اولاد کی قربانی دے رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ حکم نہیں دیا گیا، ہم پر آسانی کی گئی کہ ہم جانور کی قربانی کریں بظاہر اپنے مال کو خرچ کریں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں قربانی کا حکم دیا، ارشاد فرمایا دحو، قربانی کرو، وطیبو بہا انفسکم، اور خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو، دل میں کوئی کجی نہ ہو، میل نہ ہو کہ میرا اتنا مال چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشفاق بھائی، یہاں ایک بنیادی بات میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ قربانی جو ہے غنی پر واجب ہے، یہ شرعی مسئلہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جو صاحب نصاب ہے، جو شریعت نے ایک مال کی کوانٹیٹی مقدار بیان کی ہے، وہ جب پائی جائے تو قربانی کرنا غنی پر واجب ہے، مالدار پر واجب ہے، لیکن حدیث پاک میں آیا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے، تو واجب کو سنت کیوں کہا گیا؟ تو یہاں پر علماء نے اس بات کو ڈسکس کیا، داڑھی کے مسئلے میں بھی یہ ہے کہ جب شرعی دلائل کی بات کی جاتی ہے تو قرآن کے مقابلے میں جب سنت کہا جاتا ہے تو سنت سے مراد حدیث ہوتا ہے، جیسے اصول فقہ کے چار اصول بیان کیے جاتے ہیں، کتاب، سنت، اجماع اور قیاس، اسی طرح اصول حدیث میں حدیث کو محدثین سنت بھی کہتے ہیں۔ تو اب علماء نے یہاں یہی تطبیق بیان کی ہے کہ قربانی ہو یا داڑھی ہو، اس کا شرعی حکم تو یہ ہے قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ اور شرعی دلائل کی روشنی میں کہ قربانی بھی واجب، داڑھی بھی واجب اپنی شرائط کے ساتھ، لیکن ان کو سنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سنت یعنی حدیث سے ثابت ہیں، اور سنت کا ایک معنی طریقہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ ہے، اس لیے اسے سنت کہا جاتا ہے۔
سنت تو نماز بھی ہے نا، نماز پڑھنے کو بھی تو سنت کہیں گے ہی نا، لیکن ظاہر ہے وہ فرض ختم تو نہیں ہو جائے گا اس کا۔
جب اصل میں یہاں پہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح آپ کا نماز کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں، تو فرض کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ نماز فرض سے پہلے اور بعد میں بھی پڑھا کرتے تھے، تو وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادائیں ہیں، اور وہ امتی کے اوپر اس کے اوپر عمل کرنا، جیسے بعض سنتوں کی تاکید کی گئی ہے کہ یہ پہلے، یہ فرضوں سے پہلے یا بعد میں پڑھنی ہے، تو امتی کو اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو اب یہ حضرت سیدنا ابراہیم اعلیٰ نبی جنہ والے صلاۃ والسلام کا یہ طریقہ تھا کہ آپ نے یہ اس طریقے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کی تھی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ صلاۃ والسلام کی۔ تو ابھی جو ایام حج کے حوالے سے آتے ہیں، یوم ترویہ
جی،
اور یوم عرفہ،
یوم ترویہ کون سا ہے، عرفہ کون سا ہے،
اور یوم نہر، تو ذی الحجہ کا جو مہینہ ہوتا ہے، اس ذی الحجہ کا جو آٹھواں دن ہوتا ہے، تو آٹھویں دن کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے اور نویں ذوالحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے اور جو دس ذوالحجہ ہے اس کو یوم نہر کہا جاتا ہے. تو علامہ
اور نو سے لے کے تیرہ تک کو ایام تشریق بھی کہتے ہیں.
اس کو بالخصوص جو ایام تشریق ہیں وہ تو ہیں گیارہ بارہ تیرہ.
اچھا.
لیکن تکبیر تشریق وہ نو تاریخ کی فجر سے پڑھی جاتی
ہے.
تو اب یہاں جو مفسرین نے ان ایام کے یوم ترویہ کیوں کہا جاتا ہے, یوم عرفہ کیوں کہا جاتا ہے اور یوم نہر کیوں کہا جاتا ہے, تو دراصل جیسے کہ مفتی صاحب نے قرآن پاک کی آیت پڑھی جس میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذبح کرنے کا بیان ہے, انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا, اے میرے لخت جگر میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں, تو اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ خواب تین راتیں مسلسل آیا تھا.
اچھا.
آپ نے پہلی مرتبہ خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں, تو اب رات میں یہ خواب دیکھا اور اگلا دن وہ آٹھ ذوالحجہ ہے, اور ترویہ یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے سوچ وچار کرنا.
سوچ وچار.
تو آپ پورے دن یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ آیا جس مجھے خواب دیکھا ہے من جان, چونکہ انبیاء کے خواب وحی, ان کو وحی کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ خواب میں بھی اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے.
اچھا.
تو اب یہ ہے کہ یہ خواب جو مجھے دکھایا جا رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے یا ویسے ہی ایک خواب کے طور پہ دکھایا گیا ہے؟ آپ کا یہ دن سوچ و بچار میں گزرا, تو اسی بنا پر اس دن کو آٹھ ذوالحجہ کے دن کو کہا جاتا ہے یوم ترویہ.
اچھا.
سوچ و بچار کا دن.
واہ.
اب اس وقت ہمارے حجاج وہ کوئی سوچ و بچار نہیں کر رہے, وہ تو مینا میں اپنا آٹھ ذوالحجہ پہنچ جاتے ہیں, لیکن اس دن کو جو یوم ترویہ کہا جاتا ہے, حجاج اس کو یوم ترویہ بول بھی رہے ہوتے ہیں, لیکن یوم ترویہ کہنے کی وجہ کیا ہے وہ یہ کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ پورا دن سوچ رہے ہیں کہ یہ جو خواب مجھے دکھایا گیا
کیا اشارہ,
اس میں کیا اشارہ ہے کہ آیا مجھے حکم دیا جا رہا ہے.
اچھا. آٹھ کو ہو سکتا ہے یہاں پہ سوچنے والے سوچتے ہو کون سا جانور لینا ہے, کون سی منڈی میں جائیں, کیا لے, ابھی کیا چڑھ گیا, کیا
لغوی اعتبار
سوچ بچار ہے.
لغوی اعتبار سے یہ بھی ایک سوچ بچار کا دن ہے, بلکہ یہ سوچ بچار کے ایام تو شاید ہمارے بہت پہلے ہی شروع ہو,
بہت پہلے سے چل رہے ہوتے ہیں.
تو خاص یہاں پہ جو یوم ترویہ کہنے کی وجہ ہے وہ یہ مفسرین بیان کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اگلی رات آئی تو وہ نویں رات تھی, آپ کو خواب میں پھر اس طرح کا منظر دکھایا گیا, تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ بات جم گئی اور آپ نے یہ بات پہچان لی اور یہ معرفت آپ کو حاصل ہو گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اشارہ ہے یہ واقعتاً میرے بیٹے کا ذبح کرنے کا مجھ سے مطالبہ ہو رہا ہے. یعنی یہ صرف اشارہ محض, یعنی یہ خواب محض خواب نہیں تھا بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مطالبہ بھی ہے. تو عرفہ یہ عرفان سے نکلا ہے اور عرفان معرفت, اس کے اندر پہچان. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نواں ذوالحجہ کا دن ہوتا ہے اس میں آپ کو مکمل طور پہ یہ ذہن بن چکا تھا کہ میرے رب کی طرف سے مجھ سے اب یہ اپنے بیٹے کی قربانی کا مطالبہ ہو رہا ہے, تو آپ نے یہ بات پہچان لی تھی. تو اسی پہچاننے کی وجہ سے اس نو ذوالحجہ کے دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے. اور عام طور پہ ہمارے جو حجاج کرام ہیں یہ نو ذوالحجہ, یہ چونکہ حج کا رکن اعظم وقوف عرفات ہے, تو اس مناسبت سے بھی لوگ اس کو یوم عرفہ کے طور پہ یاد رکھتے ہیں کہ میدان عرفات میں نو ذوالحجہ میں تمام حجاج کرام احرام کی حالت میں وہاں رب کے حضور جمع ہوتے ہیں. تو یوم عرفہ میں آپ نے یہ بات اچھی طرح پہچان لی تھی کہ اب پورا دن آپ کا اس طرح گزرا کہ رب تعالیٰ کی طرف سے مجھے بیٹے کے قربان کرنے کا مطلب یہ حکم آ رہا ہے. جو اگلی رات آئی تو وہ دس ذوالحجہ کی رات تھی, اور اس میں بھی نہیں یہی منظر آپ کو دکھایا گیا, تو اب آپ نے پکا تہیہ کر لیا کہ اب میں نے اپنے رب کے حضور اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے. اور دس ذوالحجہ کے دن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مینا کے مقام پر اپنے لخت جگر نور نظر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر پہنچتے ہیں, اور کہ اپنے دوست کے پاس تمہیں لے کر جا رہا ہوں.
اچھا.
تو بیٹا بھی تیار ہے, اور اب یہ خواب ان کو بتایا جاتا ہے. تو جیسے قرآن پاک کی آیت ہے, کتنی واضح آیت ہے کہ بیٹا میں تجھے ذبح کرتا ہوا خواب میں دیکھ رہا تھا, تو فانظر ماذا ترا, اس بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بابا جان ابراہیم علیہ السلام سے یہ نہیں کہا کہ بابا خواب میں ہی دیکھا ہے نا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم
خواب میں ذبح کر دو,
خواب میں ذبح ہوا ہے تو مطلب یہ کہ خواب خواب ہوتا ہے, لیکن چونکہ وہ نبی زادے ہیں, نبی کے بیٹے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, تو یہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو جان رہے ہیں, حالانکہ ابھی وہ 7 سال یا 13 سال کی مفسرین کے قول کے مطابق اتنی ان کی عمر ہے, لیکن نبی کے بیٹے کی اللہ تعالیٰ کے حکم پر اطاعت کے حوالے سے ان کا جواب دیکھیں کتنا شاندار ہے. وہ فرماتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر, بابا جان آپ کو جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اب اس کام کو کر گزریے, ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین, اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے
پائیں.
اور یہ صبر کا کیا نظارہ تھا. اور
اچھا میرا ایک سوال ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو بندے سے پھر اجازت لے رہے تھے کیا, مطلب جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر اس بچے کو کیوں بولنا تھا؟
سوال آپ نے کر دیتے, بہت اچھا سوال کیا, اور اس میں بہت سارے لوگوں کے حوالے سے کلیئرنس بھی ہو سکتی ہے. اور یہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر آپ رائے نہ بھی لیتے, پوچھتے نہ بھی, تب بھی آپ کو حکم خداوندی کے مطابق ان کو ذبح کرنا ہی تھا. ٹھیک ہے, رائے لینے کا یہ مقصد تھا کہ بیٹے کا صبر و استقلال اس کا امتحان لینا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مجھے تو اس بچے کو قربان کرنا ہی ہے.
صحیح.
اب یہ بچہ بھی حکم خدا بندی کے آگے اپنے سر جھکاتا ہے, یعنی باپ کی روش پہ چلے گا یا نہیں چلے گا, تو اس بچے کا امتحان لے رہے تھے. تو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبی جینا والے صلاۃ والسلام بھاگے نہیں, حالانکہ اگر اس طرح کا کوئی موقع ہو تو پہلے ہی بچہ
عام آدمی تو نہیں, لیکن
اسماعیل علیہ نبی جینا والے صلاۃ والسلام بھی حکم خدا بندی کے آگے انہوں نے بھی اپنے سر کو پیش کر دیا, اور اپنے بابا جان کو جو وصیتیں کی وہ وصیتیں اتنی شاندار ہیں کہ جیسے کہ راشد بھائی نے کہا کہ اپنے کپڑوں پہ خون نہیں لگنے دینا, کیونکہ جب آپ پلٹیں گے تو خون دیکھ کر میری والدہ کا دل رنجیدہ نہ ہو جائے. اسی طریقے سے بابا جان جب آپ مجھے ذبح کریں گے تو ذبح کرنے کے وقت آپ اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیں, آپ چھری کو تیز کر لیں گے تاکہ میں جلدی قربان ہو جاؤں. اسی طریقے سے آپ نے مجھے رسیوں سے باندھ دینا ہے تاکہ میرے تڑپنے کی وجہ سے چھینٹے نہیں اڑے. اسی طریقے سے آپ مجھے زمین کی طرف منہ کر کے, نارمل ہم جب ذبح کرتے ہیں تو گلے پہ پھیرتے ہیں, تو اسماعیل علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ وصیت کر رہے ہیں کہ بابا جان جب آپ مجھے ذبح کریں گے تو آپ میری پیشانی کو زمین پہ رکھیں گے. اور زمین پہ رکھنے کی وجہ بھی بیان کر رہے ہیں اس لیے کیونکہ آپ جب میرا چہرہ دیکھیں گے تو میرا یہ پیارا سا چہرہ, حسین اور جمیل چہرہ, کہیں حکم خداوندی کی اطاعت میں کہیں رکاوٹ نہ ڈالے.
اللہ
اتنا اتنی 85-90 سال کے قریب آپ کی عمر تھی,
بوڑھے باپ کو تو اولاد سے اور پھر چھوٹی چھوٹی اولاد,
جب یہ اولاد ہوئی ہے اور یہ ایسی اولاد اور حسین اور جمیل اولاد, اور اس کا جو ذبح ہونا کہیں آپ کو یہ چھری چلانے میں رکاوٹ نہ ڈالے, تو یہ سب کام آپ نے کرنے ہیں. اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جان لیا کہ یہ میرا نور نظر لخت جگر اپنے باپ کی طرح ہی حکم خداوندی کی تعمیل میں کتنا آگے آگے ہیں, یعنی اپنے باپ اپنے والد کو آگے گویا یہ مدد کے لیے مددگار بن رہے ہو. تو یہ الفاظ بھی احادیث میں موجود ہیں کہ ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اس بات پہ تعریف کی کہ بیٹا تو اپنے باپ کو دیے گئے حکم کے عمل کرنے میں اس کا کتنا زبردست مددگار ہے.
سبحان اللہ, سبحان
کہ ان کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی آزمائش نہیں ہو رہی. ہاں آزمائش ان معنوں میں کہ ذبح کرنے کے لیے پکڑنا پڑے گا, یہ ان کو اتنی آسانی ہے کہ حکم رب کی
وہ بھی اطاعت گزار بچہ ہے
کہ بچہ اطاعت گزار ہے, اور اب میری قربانی میں کتنا معاون ہے, مجھے مشورے دے رہے کہ یوں کرو یوں کرو یوں کرو.
لیکن در حقیقت یہ کتنی بڑی آزمائش
ہے, تو
خود آزمائش لینے والا رب تعالیٰ فرماتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین, یہ بہت بڑی آزمائش ہے. ایک تو ہوتا ہے امتحان دینے والا کہے, آج کا امتحان بڑا سخت تھا, ایک ہے امتحان لینے والا کہے, کیا یہ امتحان بڑا سخت تھا.
مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امتحان کو خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ان ھذا لہو البلاء المبین, یہ کھلا ایک آزمائش کا ایک موقع تھا. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے جان کی بھی قربانی دی, جان، جیسے مفتی شفیق صاحب اسی ٹاپک کو لے رہے تھے، جان کے لیے قربانی گلے گلزار دو آگ ہو گئی تھی،
امرود کی آگ میں گرنے کو تیار ہو،
یہ آپ نے اپنی جان پیش کی تھی، آپ نے اپنے وطن کو چھوڑا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اپنے اہل و عیال کو مکے کی وادی میں چھوڑا ہے، تو اتنے اپنے مال کو اللہ تعالی کی راہ میں قربان کیا ہے، یہ سب آزمائشیں ہیں. اگر ہم سے کوئی کہے کہ آپ کے پاس جتنا بینک بیلنس ہے بس آپ سب دے دیں دین کی راہ میں، آپ کا جو اپنا ذاتی گھر ہے وہ چھوڑیں اور آپ کو دوسرے شہر بھیجا جا رہا ہے، اب وہاں سے آپ نے دوبارہ اسٹیبلش ہونا ہے، کتنی امتحان والی بات ہے. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ سارے امتحان، جس کو میں کہ جان کی، مال کی، وقت کی، ساری قربانیاں، حتیٰ کہ قربانی کا کوئی بھی شعبہ لیں تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام شعبوں کو تو کراس کر چکے ہیں،
سبحان اللہ،
مکمل کر چکے ہیں. اب یہ ایک سب سے بڑا امتحان تھا کہ اتنی عمر میں ایک یہ چہیتا بیٹا جو دعاؤں سے حاصل ہوا ہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں، کتنی
اور دعاؤں سے حاصل ہونے کے بعد جیسے ہی یہ ابھی نو مولود تھے کہ حکم دیا گیا کہ انہیں بے آب ہو گیا وادی میں چھوڑ کے آ جاؤ، ابھی تو اولاد ہوئی ہے اور وہ چھوڑ کے آ گئے اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھا،
یعنی زمزم کا واقعہ. قربانیاں دینے کے بعد اب یہ جو قربانی ہے نا بیٹے کی قربانی، یہ یقیناً ایک باپ کے دل سے پوچھیں جب اس کا بیٹا اچانک 104 بخار ہو جائے، اب وہ کس طرح پاگلوں کی طرح مختلف ڈاکٹروں کے پاس، دوستوں سے رابطہ کرے، اسپیشلسٹ بتائیں، کہاں کہاں بندہ نہیں آتا. لیکن آج حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بالکل امتحان ہے، اور واقعتا یہ امتحان میں ایسے پورے اترے کہ رب تعالی نے ان کی قربانی کے بدلے میں ایک ذبیحہ آسمان سے اتارا، قد صدقت الرؤیا، کہ تم نے اپنے خواب کو پورا کر دکھایا، یعنی امتحان بھی ہوا، امتحان میں کامیابی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اس امتحان میں کامیابی کی سند بھی اللہ تعالیٰ عطا
فرمایا. بھائی یہاں پر ایک سوال بھی ذہن میں آ سکتا ہے کہ انبیاء جو ہیں اللہ کو بڑے محبوب ہیں اور مخلوق میں سب سے افضل والا ہیں، تو جو پیارا ہو اس کو آزمائش میں مبتلا کرنا، اس کو امتحان میں مبتلا کرنا، تو یہ پیاروں کے درجے بلند کرنے والا سلسلہ ہوتا ہے. اور احادیث مبارکہ کا خلاصہ بھی ہے کہ جو دینی اعتبار سے جتنے بڑے مرتبے والا ہوتا ہے اس کو آزمائش کا اتنا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یہ بلا آتی ہے، کیوں آتی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے ان عزم الجزائی ما عزم البلا او کما قال، کہ سختی اور آزمائش جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی اس کا اجر و ثواب بڑھتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے استاد گرامی نے فرمایا کہ انہوں نے ہر طرح کی قربانی دی، اپنی جان کی، اپنی اولاد کی، مال کی، وغیرہ وغیرہ. تو وجہ یہ ہے کہ آپ کا مرتبہ بھی اتنا بڑا ہے کہ کائنات میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. تو آج بالخصوص جو دینی طبقہ ہے، علماء ہیں، طلبہ ہوتے ہیں زمانۂ طالب علمی میں بھی یا مسجد کے آئمہ ہوتے، بسا اوقات آزمائشیں آتی ہیں،
عام طرح کے ان پر آتی ہیں، نیک نمازی ہوتے ہیں، بعض اوقات ان پر ابھی کوئی تکلیف آ جائے کبھی تو لوگ کہتے ہیں ارے آپ کے ساتھ ہو گیا، آپ کی بائک چوری ہو گئی، آپ کو لوٹ کے چلے گئے،
تو
ایسے لوگوں کو آپ کیا فرمائیں گے؟
ان کو ڈھارس لینی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے محبوبین کی سیرت کا مطالعہ کرنے چاہیے کہ جتنا کوئی محبوب اللہ کا ہوتا ہے اس کو اتنا آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے. اشفاق بھائی، جس طرح یہ یوم عرفہ، یوم ترویہ کا بیان ہوا اور صفا مروہ میں سعی کو دیکھیں، اللہ کے پیاروں کی ادائیں ہیں، اسی طرح جو ایام تشریق میں تکبیر پڑھی جاتی ہے، تکبیر تشریق، اس کے بارے میں تفسیر قرطبی میں ہے، یہ بھی اللہ والوں کی ادا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شہزادے کو ذبح کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل امین ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور جبریل امین کے لبوں پر تھا اللہ اکبر اللہ اکبر. جب جبریل امین کی یہ صدا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یعنی ان تین مبارک ہستیوں، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان مبارک کلمات کو آج تک اس انداز میں باقی رکھا گیا کہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے ان چیز کو، ان تسبیحات کو لازم کر دیا گیا.
اچھا رمی جو ہے، رمی کرتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، یہ بھی اسی واقعے سے کچھ ریلیشن ہے نا اس کا؟
جی ہاں،
انشاءاللہ اس کو لیتے ہیں. پہلے کچھ کالز دیجئے گا، اپنے ناظرین کو شامل کرتے ہیں، پھر اس واقعے کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. آپ غور کرتے جائیے، سنتے جائیے کہ اس واقعے میں کتنے درس ہیں، کتنے مدنی پھول ہیں ہمارے لیے. بالخصوص میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو باپ یا ماں بننے کے درجے پہ اب تک نہیں پہنچا, شاید بدرجہ اتم کامل طور پر اس واقعے کو وہ نہیں سمجھ سکتا ہے. جو ماں باپ بن جاتے ہیں نا, وہ پھر اپنی فیلنگز کے ساتھ تھوڑا سا کمپیریزن کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ ماں باپ ہونا کیا ہوتا ہے. اولاد کو جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ بخار ہو جاتا ہے 104 تو بندہ جو ہے نا وہ بالکل تڑپنے لگتا ہے جیسے اس کو کچھ ہو گیا ہو. اولاد کی ایک فیلنگ ہی ایسی ہے, اولاد چیز ہی ایسی ہوتی ہے. بڑے بڑے سخت لوگوں کو تڑپتے ہوئے اور اولاد کے دکھ میں بلکتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے, آپ نے بھی ہو سکتا ہے دیکھا ہو. تو بڑے سخت جان قسم کے لوگوں کو بھی اولاد جو ہے نا وہ بالکل گھلا کے رکھ دیتی ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا شان تھی, آپ نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی. بعض روایت کے مطابق تو آپ نے آنکھوں پہ پٹی بھی باندھی تھی اپنے بیٹے کے کہنے پر. اور آپ نے اگر آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے تو ذرا امیجن کیجئے کہ آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے اور دوسری بار میں جب چھری چلاتے ہیں اور چھری چل جاتی ہے, پہلی بار تو نہیں چلی, دوسری بار چل گئی اور گلا کٹ گیا, خون نکل آیا, تو اب ان کے نزدیک تو قربانی ہو چکی نا. بیٹا چلا گیا, بیٹے کا خون بہ رہا ہے, ہاتھوں پہ خون لگا ہے. اب غور کیجئے اس باپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. لیکن جب آنکھ کھلی اور دیکھا کہ یہ تو ماجرا ہی کچھ اور ہے کہ ایک مینڈھا یا ایک روایت کے مطابق ایک بکرا وہ قربان ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا, تو اس باپ نے تو اپنی تئیں اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تھا. اس کے سامنے تو خون بھی نکل گیا, گردن بھی کٹ گئی, لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ فدیہ ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ندا فرمائی کہ آپ نے خواب سچ کر دکھایا, بڑی آزمائش سے آپ گزر گئے اور پھر بڑے بڑے مقامات بھی آپ کو ہی عطا ہوئے. مقام ابراہیم پر نماز پڑھو, یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. ویسے پوری مسجد حرام یہ یقیناً جلیل القدر ہے, لیکن مقام ابراہیم کو خاص عزت اور شرف دینا, یہ پھر اپنے پیاروں کے ان کمالات کا بدلہ اور اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیسے بڑھا کر بھی تو عطا فرماتا ہے.
اشفاق بھائی, ایک تو یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا, نماز پڑھنا وہاں افضل ہے. دوسرا یہ ہے کہ مکہ المکرمہ ذرہ ذرہ ہی اس کا زیارت ہے اور دعا کی قبولیت کے مقامات ہیں, لیکن علماء نے بالخصوص دعا کی قبولیت کے کچھ مقامات ذکر کیے ہیں. کون کون سے مقامات پر زمین کے حصوں پر اگر دعا کی جائے تو اس کی قبولیت کے آثار ظاہر ہونے کے چانسز بڑھ جائیں, تو ان میں سے ایک مقام مقام ابراہیم بھی ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ بہت اچھا ہو رہا ہے سلسلہ کے. ماشاءاللہ راشد بھائی بھی آج مدنی پھول لٹا رہے ہیں اور انہیں بولنا نہیں پڑا کہ حضرت آپ بھی شامل ہو راشد بھائی, ورنہ بڑے شرمیل ہیں نا یہ, انہیں جب تک آپ نہیں کہیں گے آتے شامل نہیں ہوتے.
اچھا, جیسے اس وقت ہم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے جو صبر و تحمل اور قربانی کے لیے جو آپ کا ایک عرفہ اور اعلیٰ مقام کے حوالے سے سن رہے ہیں, وہیں شیطان لعین نے کیا کیا تھا؟
رمی کی طرف آپ جا رہے ہیں؟
نہیں, اس سے پہلے.
اچھا,
تو ادھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو تیار کر کے بنا سنوار کے اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے دوست کے ہاں لے کے جا رہا ہوں. بات بھی ٹھیک ہے کہ اپنے دوست کے ہاں لے کے جا رہا ہوں, اور دوست کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا دوست اللہ تعالیٰ ہے, تو بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر کے اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دینا چاہ رہے تھے. تو اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں اس کو اچھی طرح کپڑے پہنا دو, تیار کر دو, آج اس کو میں اپنے دوست کے ہاں لے کے جا رہا ہوں. وہ بیٹا بھی خوش ہے کہ میں اپنے والد کے دوست کے ہاں جا رہا ہوں. تو اس جگہ جب آپ چل پڑے نا, تو پیچھے شیطان حضرت حاجرہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے جو شوہر ہیں وہ آپ کے بیٹے کو کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اپنے دوست کے ہاں لے کے جا رہے ہیں, کسی کام سے لے کے جا رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں, مجھے ایسا گمان لگتا ہے کہ ان کو جو ہے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ ذبح کر دیں, تو اس لیے وہ ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. تو ادھر حضرت سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی.
ان کا بھی امتحان
کہ ایک تو چلیں, وہ تو ابراہیم ہے, وہ تو ان کے چونکہ نبی ہیں اور شیطان کے اثر سے محفوظ ہیں, تو اس نے کہا کسی طرح ایک نبی کو اس حکم خدا بندی پر عمل کرنے سے روکنے کے لیے ایک عورت کا ذریعہ اپناتا ہوں, اور چونکہ یہ ماں ہیں اور ان کی بھی عمر زیادہ تھی, اور ایک امیدوں کے بعد ایک بچے کی ولادت ہوئی اور نور نظر ہے, ماں کو بچوں سے زیادہ پیار ہوتا ہے, تو یہ اس قربانی کو روک سکتی ہیں. تو برکلانے لگا. حضرت سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اگر ابراہیم کو ان کے رب نے حکم دیا ہے تو ایک اسماعیل کیا, کروڑوں اسماعیل بھی اللہ کے حکم سے قربان ہیں. تو شیطان یہاں اس کی ناک کٹی کہ ایک عورت کے ذریعے سے وہ ماں بھی ہے, تو اس ماں کے ذریعے سے اس قربانی کے عمل کو رکوا کر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس عظیم امتحان میں مطلب وہ پیچھے رکھنا چاہ رہا تھا کہ پیچھے ہو جائیں, لیکن حضرت سیدتنا حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی گویا شیطان کی ناک کاٹی, وہ ذلیل و رسوا ہوا. اب شیطان نے اگلا جو اسٹیپ لیا وہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام ان کے پاس بھی آیا اور ان کو بھی مختلف ہیلے بہانے سے وہ برگرانے لگا کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے باپ کہاں لے کے جا رہے ہیں, تو دوست کے ہاں جا رہے ہیں, اپنے دوست کے ہاں لے کے جا رہے ہیں. تو ادھر بھی شیطان نے اپنا یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم ان کے رب نے ان کو حکم دیا ہے کہ تمہیں قربان کر دیں. تو یہ لفظ جب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سنتے ہیں تو ابھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈسکس ہوئی نہیں ہے, اس سے پہلے ہی شیطان نے مطلب ایک وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی, لیکن حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس معاملے پر ان کے شیطان کی ناک کاٹی اور آپ نے کہا کہ جب رب عز و جل کی طرف سے ان کو حکم ہے تو میں اپنی جان اللہ تعالی کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. تو شیطان یہاں سے بھی نامراد پلٹا. اب جو آخری مرحلہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا, جب آپ نے اپنے بیٹے سے مشاورت کر لی اور وہ ذبح ہونے کے لیے وہ بھی تیار ہو گئے, تو اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی وہ گویا وار کرنے لگا ان معنوں میں کہ کسی طرح رک جائیں. کہتا ہے کہ اتنے مرادوں کے ساتھ آپ کو ایک بیٹا ملا, آپ باپ ہیں, کیا دنیا میں کبھی کسی باپ نے اپنے بیٹے کو یوں ذبح کیا جو آپ کر رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جو ورغلانے لگا تو آپ نے بھانپ لیا کہ یہ شیطان لعین مردود ہے جو مجھے اس ارادے سے اللہ تعالی کے حکم پہ عمل کرنے سے روک رہا ہے. تو آپ نے سات کنکریاں اٹھائیں اور جس مقام پر جو جمرہ اولا ہے پہلا چھوٹا شیطان اس مقام پہ پہلے اس نے وسوسہ ڈالا تھا, تو آپ نے اس جگہ اس کو سات کنکریاں پھینک کے ماری, پھر اپنے بیٹے کو آگے لے گئے تو وہاں ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو پھر وہاں پہ پھر شیطان آ گیا, تو آپ نے پھر سات کنکریاں وہاں اس کو ماری, پھر یہاں تک کہ آخری جو جمرہ عقبہ کہلاتا ہے بڑا شیطان جس کو کہتے ہیں اس مقام پر آ کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر اس نے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی کہ کسی نہ یہ قربانی سے رک جائیں. آپ نے پھر اس کو کنکریاں سات مرتبہ وہاں پہ بھی ماری, تو اب یہ کنکریاں مارنے سے گویا شیطان تین مرتبہ انتھک محنت کر کی اس نے کہ کسی طرح میں اس کام سے روک دوں, لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس معاملے میں ہر طرح شیطان کے وار سے محفوظ رہے, وسوسے میں بالکل نہیں آئے اور اللہ تعالی کے حکم پہ عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے. تو اب وہ تین مقامات کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے وسوسہ دلانا چاہا تو وہاں پہ آپ نے اس کو کنکریاں ماری, آج ان کی اولاد کے لیے قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو شریعت اسلامیہ نے اس کو واجب قرار دیا ہے کہ ہر حاجی اب وہ ان مقامات پہ, اگرچہ اس وقت شیطان ہمیں نظر نہیں آتا لیکن وہ مقامات نشان اس میں مقرر ہو چکے ہیں اور پلر سے بنائے جا چکے, تو اب ہر حاجی وہاں پر وہ سات کنکریاں گویا اسی چیز کو کہ شیطان ادا کر رہے ہیں. اب یہ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, تو یہاں وہ سات کنکریاں ہم جو مار رہے ہیں تو ہمیں سنت ابراہیمی پہ عمل کرتے ہوئے یوں ذہن بنانا چاہیے کہ کسی بھی دینی معاملے میں شیطان جب تو مجھے وسوسہ ڈالے گا تو میں تجھے یوں کنکریاں
دھتکار دوں گا. واہ, بہت اچھی بات. اور یہ رمی کا کانسیپٹ بھی ہم نے سنا, اس پر کچھ سوالات بھی ہیں میرے ذہن میں, کچھ کرتے ہیں لیکن کالز دیجئے گا پہلے.
میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کوئی اسلامی بھائی قربانی کا جانور لے آئے لیکن وہ دو دانت کا نہیں ہے ابھی, تو نہ ان کو پتا تھا کہ یہ دو دانت کا ہے یا نہیں ہے, اب اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے, برائے کرم اس کی وضاحت کر دیجئے.
جی دیکھیں, قربانی کے لیے عمریں طے ہیں, عمریں متعین ہیں, دانت ہونا نہ ہونا یعنی دو دانت کا ہوا ہے نہیں ہوا یہ شرط نہیں ہے. لیکن کیوں کہا جاتا ہے دو دانت کے حوالے سے؟ اونٹ ہے اس کی عمر قربانی کے لیے 5 سال ہے, بیل گائیں بچڑا اور کٹا وغیرہ اگر کرتے ہیں تو ان کی عمریں ہیں 2 سال, بکرا بکری اس کی عمر 1 سال اور دمبا بھیڑ وہ 6 مہینے کا بھی اگر ایسا صحت میں نظر آئے کہ وہ سال بھر کا ہے تو اس کی بھی قربانی جائز ہے. باقی تینوں جو صنفوں کی اصناف کی جانور ہیں, اونٹ ہے, بیل ہے اور بکرا بکری, ان کی عمریں متعین ہیں. اب ایک آدمی نے اگر گھر بکرا پالا ہوا ہے, جانور پالا ہے اور اس کی عمر پوری ہو جاتی ہے, اب دانت میں ابھی پورے نہیں ہیں لیکن اس کو پتا ہے میرا یہ پچھلے سال بکرا عید پہ میرے پاس بکرا موجود تھا
اور اب بکرا عید
ایک سال ہو گیا کمری سال ہونا, تو وہ اس کو بالکل قربان کر سکتے ہیں. لیکن
خدری کالا
عام تجربہ جو ہے, عام جو تجربہ ہے کہ دو سال ایک سال اب ہم کیسے پہچانے, تو اس کے لیے بیان کیا گیا کہ جب بکرا سال بھر کا ہو جاتا ہے تو عموماً اس کے دو دانت آ جاتے ہیں.
عام طور پہ جو ابھی ویورز ہیں وہ منڈی میں جا کے خریدتے اکثر و بیشتر,
جی
ان کے لیے کیا آپ کا فرمانا ہے؟ دو دانت نہ ہو تب بھی لے لیا کریں؟
نہیں نہیں, میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ بیسک دو دانت ان شرائط میں سے نہیں ہے کہ اتنے ہو جائے, بیسک عمر ہے. لیکن اس عمر کے لیے پتا کیسے چلے گا؟ وہ دانتوں سے چلے گا,
پہچان ہے,
پہچان گویا کہ یہ ہو گئی. تو اب یہ اس کے ماہرین یہی بتاتے ہیں کہ اس کے دو سال دو دانت ہونے پر ہوتے ہیں, اس کے دو دانت ہونے پر اس کو پانچ سال چاہیے. تو اس لیے ہم اپنی قربانی کر رہے ہیں, پیسہ خرچ کر رہے ہیں, تو ہمیں پورا سنجیدگی کے ساتھ اس کو دیکھنا چاہیے, کیونکہ بیپاری اس کو تو اپنا مال بیچنا ہے. اب وہ مال بیچنے کے لیے بعض اوقات قسمیں بھی اٹھا دیں گے, بعض اوقات کہہ دیں گے بھائی میں سب کچھ میرے اوپر ہے, آپ جاؤ لے جاؤ, بالکل پورا ہے, اتنے کا پورا ہے, سال کا پورا ہو گیا. تو بھائی اس طرح کی باتوں میں آپ نہ آئیں.
اگر وہ فاسق نہیں ہے, بعض اوقات دل ہے اور لگ رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے.
دیکھیں آج کل زمانہ کس طرح کا وہ سب کو پتا ہے, ٹھیک ہے, اور کس طرح کے معاملات کیسی کیسی جگہوں پر, سیزن کے ٹائم تو کوئی بھی نہیں دیکھتا, ٹھیک ہے, قربانی ہو, حج ہو, کوئی بھی ایسا معاملہ ہو, تو اس طرح کے معاملات
میں کھجورے بھی
کیسے ہوتے ہیں
ساری,
جی ہاں, کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو اس لیے جب آپ نے اپنی قربانی کرنی ہے تو 100%. ہاں آپ کے محلے گلی میں کوئی ایسے ہیں کہ وہ اس طرح کے عادل ہیں, نمازی ہیں, ان کا اپنا گھر کا پلا ہوا ہے,
تو
آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ جھوٹ اس معاملے میں نہیں ہے, تو اعتماد ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہر ایک کا معاملہ چونکہ ایسا نہیں ہے, اور ہمیں بھی کوئی ایسی مجبوری نہیں کہ ہم اس کا جانور خریدیں, آپ کا اپنا پیسہ.
دو دانت کی آپ نے بات کی, تو دو دانت کسی نے نقلی لگا دیے, کوئی فراڈیا ہے, اور آپ وہی رہے آئے جانور, بعد میں پتا چلا ذبح کے بعد ہی, تو اب وہ اب بھی قربانی نہیں ہوگی یا اب تو اس کا قصور نہیں ہے اس بےچارے کا؟
دیکھیے
دو دانت نقلی سمجھ کے بعد میں ذبح کے بعد اس نے دیکھا جب منڈی الگ تھی, بولا یا اللہ یہ تو
پہلا تھا. اصل میں یہی چیزیں تو جب خریدنے جاتے ہیں تو ہمیں اگر خود خریدنا نہیں آتا تو کسی ماہر کو ساتھ لے جانا چاہیے, جس سے کم از کم اندازہ تو. امیر علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ دانت دکھانے والے بعض اوقات انگوٹھے پہ ہی دانت لگائے ہوئے ہیں. اب یہ ادھر یہ
دھیرے میں کبھی دیکھ رہے ہیں, کبھی رش میں, پھر ویسے بھی دیکھتے ہوئے
دھیرے میں یا کچھ بھی ایسا. اب سینگ بھی جوڑے ہوئے ہوتے ہیں, بعض اوقات دم ہوتی ہے, جب یہاں گھر لاتے ہیں تو بچہ جو ہے نا وہ پکڑتا ہے دم اس کے ہاتھ میں, رسی اس کے ہاتھ میں, تو وہ جدائی وہ لگی آرٹیفیشل ہوئی تھی.
دارو لکھتا ہے سنت فیض مدینہ میں بھی ایک اسلامی بھائی تصویر لے کر آئے تھے, کہنے لگے ہم رات میں جانور لے کر آ گئے, جب دن ہوا تو پتا چلا کہ باقاعدہ پوری دم اس کی لمبائی میں کٹ گئی تھی, اور اس دم کو ایل پی سے اور اس طرح کی چیزوں سے ایسا جوڑ دیا تھا کہ رات میں پتہ ہی نہیں چلا. دن میں ہم دیکھیں تو نارمل جانور اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی اور اس طرح کی چیزیں اپنی دم ہلا کے اڑاتا رہتا ہے, اس کی دم ہی نہیں ہلتی, وہ باقاعدہ بالکل مردار کھال ہو چکی تھی, اور اس کو انہوں نے کسی نہ کسی سلوشن وغیرہ چپکایا ہوا تھا, وہ بیچاروں کے ساتھ دھوکا ہو گیا. اب جب دم کٹ گئی اور ایک تہائی حصہ یعنی 1/3 اگر دم کا حصہ کٹ گیا ہے, تو وہ اب جانور قربانی کے لائق نہیں.
اس کا کیا قصور ہے جو لے آیا ہو؟ اب اس کی قربانی تو ہو جانی چاہیے.
قربانی دیکھیں, قربانی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم نے پیش کرنی ہے, ورنہ تو اتنے سارے جانور روزانہ ذبح ہو ہی رہے نا, تو ان کو قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا نا.
صحیح.
تو قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ایسا جانور پیش کیا جائے, نہر کیا جائے, ذبح کیا جائے, جس کے ذریعے ہمیں ثواب حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخ روئی نصیب ہو. تو اس کے لیے یہ ہے کہ عیب دار نہ ہو, اور شریعت مطہرہ نے اس عیبوں کی
عیب تو ہم نے خود ہم نے پوری تسلی کر لی, لیکن عیب پھر نکل آیا جو ہم میں فراڈ ہو گیا, تو بھی قربانی نہ ہونے کا ہی حکم دیا جائے.
ہونے
پوری
قربانی نہیں ہوگی,
تسلی سے جانور خریدا جائے.
بالکل بالکل تسلی سے خریدنا چاہیے.
اصل بات لے بھی لیا بل فرض, آپ کا جو سوال ہے کہ اس کو کیا پتا, اچھا اس نے کچھ بھی نہیں کیا, فراڈ بھی نہیں ہوا, لے بھی لیا, یہاں سے ٹرک سے اتارا, گر کے کچھ ہو گیا, تو بھی نہیں ہوگی,
تو بھی تو نہیں ہوگی. صحیح بات.
ہاں ذبح کرتے وقت اگر جانور کو گراتے وقت اس کا سینگ ٹوٹتا ہے, کچھ اور معاملہ, تو وہ اس وقت کہے مانے نہیں, وہ اجازت میں آ جائے گا, کوئی اب کرنا ہی ذبح ہے. لیکن اگر اس سے پہلے بھی کئی جانور ہوتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں، کئی جانوروں کو کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے کہ قربانی کے قابل نہیں رہتے، اور مختصر یہ ہے کہ قربانی کے لیے جو ایپ بتائیں گے اس کا۔
اچھا، ہمارے ساتھ سوشل میڈیا کے ذمہ دار بھی ہیں اور سوشل میڈیا پر آپ سوالات بھی کر سکتے ہیں۔ مدنی چینل کا پیج ہے مدنی چینل لائیو، فیس بک پر آپ اس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس سلسلے کو، اور اگر کچھ پوچھنا چاہیں تو وہاں پہ کمنٹ سیکشن میں آپ ہم سے سوالات کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے سوالات بھی کچھ لیتے ہیں، مزید ایک دو کال دے دیجیے۔
جی، ہم جاننا چاہتے ہیں جب جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ پیچھے الحمد و شریف پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟
جی مفتی صاحب، امام کے
پیچھے سوال یہ ہے کہ امام جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے تو کیا ہم سورت فاتحہ یا دیگر سورت پڑھ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب امام قراءت کرے تو خاموش رہو۔
ٹھیک،
اور ایک حدیث مبارکہ ابن ماجہ شریف کی بھی ہے جس میں یوں مضمون بھی موجود ہے، من کان لہ الامام فقراءت الامام لہ قراءت، کہ جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے۔ تو اس لیے مقتدی کو چاہے وہ ظہر کی نماز ہو یا عصر یا مغرب عشاء فجر یا عید کی یا جمعے کی نماز ہو، کسی بھی نماز میں مقتدی کو نہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت ہے نہ کوئی اور سورت۔
تسبیحات پڑھے،
تسبیحات، التحیات، رکوع سجود کی تسبیحات یہ ضرور پڑھے گا۔
اگلی کال،
ہمارے پاس ایک بکرا ہے قربانی کا، جی ہم اگر اس کے تین حصے نہ کرے تو ایک حصہ ہی کر لے جو باندھ دے، یا اپنے لیے جو پکانے کے لیے تھوڑا سا نکال دے، وہ کیسا ہے؟
تین حصے نہ کریں تو کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟
مستحب ہے کہ تین حصے کیے جائیں، اور ایک حصہ اپنے گھر پہ رکھا جائے، ایک قریبی رشتہ داروں کو دیا جائے، اور ایک حصہ غربا کے لیے۔ لیکن اگر کوئی تین حصے نہیں کرتا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر گھر کی فیملی کے افراد ہی ہوتے ہیں اور کے زیادہ ہیں، ان کے لیے ہی وہ بمشکل کفایت کرے گا تو گھر پہ بھی رکھ سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، سوشل میڈیا کے کچھ سوالات لے لیتے ہیں فیس بک سے۔
یہ مبشر احمد یہ سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کیا عورتیں مرغی ذبح کر سکتی ہیں؟
عورتیں مرغی ذبح کر سکتی ہیں؟ وہ کاکروچ سے ڈر جاتی ہے تو مرغی کیا ذبح کرے گی؟ کرنا جانتی ہو تو،
ہاں اگر کوئی عورت ذبح شرعی کرنا جانتی ہو تو مرغی کے اونٹ تک اگر کسی میں صلاحیت ہے اونٹ نہر کرنے کی تو وہ بھی وہ نہر کر سکتی ہے۔ تو عورت اپنے ہاتھ سے مرغا مرغی وہ ذبح کر سکتی ہے۔ الفاظ انہوں نے قربانی کے استعمال کیے ہیں، تو یاد رکھیں قربانی کے لیے جانور متعین ہیں، بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ یہ چھوٹے جانوروں میں شمار ہوتے ہیں، گائے، بیل، بھینس، بھینسا یہ بڑے جانور کی ایک دوسری قسم، اور تیسری قسم ہے اونٹ۔ تو ان تین قسم کے جانوروں کے علاوہ کوئی اور سا جانور، یعنی جو ان تین کیٹیگری میں شامل نہیں ہے، جیسے اس کے اندر آ جائے گا مرغا، مرغی، بطخ اور اس طرح کا حلال جو جانور ہیں، تو ان کو ذبح کر کے گوشت تو کھایا جا سکتا ہے، لیکن بطور قربانی ان کو ذبح کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور کوئی یہ سمجھ لے
قربانی نہیں ہو سکتی،
میں 15-20 مرغیوں کو ذبح کر دوں تو ایک واجب ادا ہو جائے، تو یہ 100 مرغیاں بھی ذبح کر دے تو وہ ایک بکری کی قربانی کے برابر نہیں ہوگی۔
صحیح، بعض خواتین کو، لڑکیوں کو شوق ہوتا ہے وہ نہر کرنے کا، اور تو پھر
اس کے اندر
بے پردگی سے بچنا۔
جہاں تک جو حکم بیان کیا کہ وہ نہر کر سکتی ہے، ذبح کر سکتی ہے، جواب یعنی ان معنوں میں کہ ذبح اس نے کیا تو وہ گوشت حلال ہو جائے گا۔ لیکن اب رہا یہ معاملہ کہ ایک عورت کا ایک بھرے مجمع کے اندر آنا اور اونٹ نہر کرنا، یا ایک مجمع میں آنا اور گائے پہ چھری پھیرنا، اور جبکہ یہاں اس وقت ہمارے ہاں جو انداز ہے قربانیوں کا ایک باقاعدہ رش لگتا ہے، اس کے اندر سارے کوئی ماموں اور چچا تایا نہیں ہوتے، وہ سب گلی کے اجنبی لوگ ہوتے ہیں، تو اس موقع پہ عورت کا ان سب کے سامنے آ کر ذبح کرنا اور پردے کی رعایت نہ ہو تو جائز نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، ویسے ہو اس کی رعایت بنگلے وغیرہ میں
ذبح ہو گیا تو جانور حلال ہو جائے گا، اس کا یہ اس انداز میں باہر آنا جبکہ بے پردگی ہو رہی ہو تو جائز نہیں۔
جیسے پہلے گفتگو ہو رہی تھی جانور عیبدار ہو جائے، اسی حوالے سے سوال آیا ہے، کہہ رہے ہیں سینگ ٹوٹ گیا، بالکل صحیح ہو گیا ہے، کیا اب اس کی قربانی ہو جائے گی؟
سینگ اگر ٹوٹا ہے جانور کا، دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اگر سینگ جڑ سے نہیں اکڑا ہوا، جنگ جڑ سے نہیں نکلا، اس کے اوپر والے حصے سے ہی ٹوٹا ہے، یا بعض اوقات اوپر تک کی جڑ تک ٹوٹ جاتا ہے، اندر سینگ جو سر میں لگا ہے وہ صحیح سلامت ہے، تو یہ تو قربانی کے لیے رکاوٹ نہیں کرے گا، مانے نہیں ہے، اس کی تو ویسی قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر کسی جانور کا سینگ باقاعدہ جڑ سے ہی نکل گیا تو اس کا مطلب اس کے سر کے اندر شدید زخم ہو گئے، تو یہ زخم کی وجہ سے شریعت مطہرہ نے اس زخمی جانور کی یعنی قربانی کو منع کیا ہے. سینگ کا قربانی سے اس حوالے سے تعلق نہیں تھا کیونکہ بغیر سینگ والوں کی قربانی بھی تو ہو رہی ہے, لیکن یہ زخم جو پیدا ہوا ہے اس کی وجہ سے اس کی قربانی مانے ہوگی نہیں ہوگی.
زخم اچھا ہو گیا,
اب یہ زخم رہا کسی کے پاس, وہ زخم پر ہی مرہم پٹی کی گئی, جو بھی کیا گیا وہ زخم بھر گیا, بالکل صحیح سلامت ہو گیا, تو ایسی صورتحال میں جو چیز رکاوٹ تھی وہ ختم ہو گئی, اب اس کی قربانی ہو جائے گی. اور آج کل کچھ ایسا ہے کہ جانوروں کے وہ سٹائل بنانے کے لیے بھی نا سینگ نکالے جاتے ہیں,
بہت زیادہ عام ہو گیا,
یہ بہت عام ہو گیا ہے. جانور کی خوبصورتی زیادہ کرنے کے لیے بھی اس کے سینگ نکالے, تو یہ بے جا تکلیف اذیت پہنچانا ہے جانور کو, ایسا کرنا جائز نہیں ہے کہ یہ جانور کو اذیت پہنچائی جا رہی ہے یہاں پر. تو یہ جو بیپاری لوگ ہیں جو اس طرح کے فارم بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ یہ پالتے ہیں جانور کو, تو یہ اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا سینگ آگے نکل کے کچھ اور ہو جائے گا, اس کے نکال لو, یا جس کے ٹیڑھے میڑھے نکل رہے ہوں اس کے نکال دو, تو یہ ٹھیک نہیں عمل, یہ جانور کو تکلیف ہے. لیکن اگر کسی نے نکالا اور واقعی زخم بھر گیا, اب صحیح سلامت ہو گیا, تو اس کی قربانی ہو جائے
ہو جائے گی.
یہ خرم اتاری یہ سوال کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کیا میں یہ جان سکتا ہوں کہ بھابھی محرم ہے یا غیر محرم؟
بھابھی محرم ہے کہ غیر محرم؟
بالکل ان کو جان لینا چاہیے اچھی طریقے سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیور اور بھابھی کے پردے کو لازم قرار دیا ہے, بلکہ عورت کے لیے فرمایا گیا کہ الحمو الموت, دیگر اجنبی لوگوں کے مقابلے میں جو دیور ہے یہ عورت کے لیے موت جیسی حیثیت رکھتا ہے. یعنی جس طرح ایک آدمی موت سے دور بھاگتا ہے, موت سے فرار اختیار کرنا چاہتا ہے, تو اسی طریقے سے ایک عورت کے لیے اس کے معاملات کے لیے اس کی زندگی کے حوالے سے ایک عورت کو جس طرح موت سے ڈر لگتا ہے, اسی طرح اس کو پردے کے معاملات میں اپنے دیوروں سے بھی بچ کے رہنا چاہیے.
ہمارا سلسلہ 10 مبارک راتیں آگے بڑھ رہا ہے, ہم اس سلسلے میں جانوروں کے عجائبات بھی بیان کرنے کی کچھ کوشش کرتے ہیں, چونکہ ان دنوں میں جانوروں سے ایک ریلیشن ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کے یہ مظہر ہوتے ہیں جانور کے, ان کو دیکھ کر اور ان کی جسموں کی بعض خصوصیات اور ان کی عادتیں, ان کے دماغ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ انسان چکرا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا, سبحان اللہ. آئیے آج ایک زبردست مخلوق کے بارے میں سننے کی سعادت پاتے ہیں, بڑا انفارمیٹیو, امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مضمون ہوگا. چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف, جانوروں کے عجائبات. آج ہم جس مخلوق کے بارے میں سن رہے ہیں وہ بہت زیادہ عام ہے لوگوں میں, اس کے بارے میں اس کی گفتگو, اس کے خواص کو جانتے ہوئے, اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے, اور وہ مخلوق ہے شہد کی مکھی. ویسے تو عام مکھی ہوتی ہے, فلائی اس کو کہتے ہیں, لیکن یہ جو شہد کی مکھی ہے اس کی ذرا اس سے ہٹ کر خصوصیات ہیں, اور مکھی دونوں ہیں, لیکن یہ وہ مکھی ہے جو گندگی پر نہیں بیٹھتی ہے, اور اس کی ذرا ایک الگ عزت ہے, عظمت ہے, اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کے نام سے پوری ایک سورت ہے. اسے عربی میں نحل کہتے ہیں. قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نحل نازل فرمائی جو 14 پارے میں موجود ہے, اور اس سورت میں شہد کی مکھی کے فضائل اور اس کے شہد کے فائدے اور نفع کو ذکر کیا گیا ہے, اس لیے اس سورہ مبارکہ کو سورۃ النحل کہا جاتا ہے. قابل ذکر اس کے کئی فوائد اور کچھ فضائل کو ہم یہاں پر بیان کرتے ہیں, اور ان کے ویسے تو بہت سارے عجائبات ہیں, اور ان کی ایک فہرست ہے جن کو ہم ایک مختصر سے سلسلے میں بیان نہیں کر سکتے. اس مکھی کے گھروں یعنی اس کے چھتوں کا جو ڈسپلن اور جو نظام ہوتا ہے اتنا منظم ہوتا ہے جیسے کہ ترقی یافتہ ملک کا کوئی نظام سلطنت ہوتا ہے, اس طرح سے یہ اپنے چھتوں کا نظام چلاتی ہیں. پورے نظام و انتظام کے ساتھ ان کا نظام مملکت چلتا ہے, اور کوئی خلل اور کوئی فساد یہ رونما نہیں ہونے دیتی. ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں یہ مکھیاں اس طرح رہتی ہیں کہ ان کا ایک بادشاہ ہوتا ہے جو جسم اور قد میں تمام مکھیوں سے بڑا ہوتا ہے. تمام مکھیاں اس کی قیادت میں سفر کرتی ہیں, وہ جہاں رکتا ہے وہ جو مکھی یا مکھا جو بھی ہوتا ہے تو وہاں پہ جب یہ جہاں قیام کرتا ہے تو دوسری مکھیاں اس کے اطاعت میں قیام کرتی ہیں, اور اس بادشاہ کو یاسوب کہتے ہیں. یاسوب عربی میں مکھیوں کے بادشاہ کو کہتے ہیں. یہ یاسوب مکھیوں کے کاموں کی تقسیم کاری بھی کرتا ہے, سب کی اپنی اپنی ڈیوٹی لگاتا ہے, اور کچھ مکھیاں مکان بناتی ہیں جو سوراخوں کی شکل میں ہوتا ہے، اور یہ مکھیاں ان سوراخوں کو اتنی خوبصورتی اور ایسی برابری کے ساتھ بناتی ہیں کہ جیسے کسی بہترین انجینئر نے اسے بنایا ہو، اور یہ سب کے سب سوراخ برابر ہوتے ہیں لمبائی میں، چوڑائی میں اور گہرائی میں، کوئی سوراخ دوسرے سے الگ نہیں ہوتا، سب کے سب جیسے کسی مشین سے بنائے گئے ہوں۔ اس طرح یہ مکھیاں اپنے گھر کو، سوراخوں کو بناتی ہیں۔ کچھ مکھیاں یاسوب کے حکم سے انڈے اور بچے وغیرہ پیدا کرنے کا کام سر انجام دیتی ہیں، کچھ شہد تیار کرتی ہیں، کچھ موم بناتی ہیں، کچھ پانی لاتی ہیں، کچھ پہرا دیتی ہیں۔ مجال نہیں کہ کوئی دوسری مکھی ان کے کام میں خلل دے سکے، سب اپنا اپنا کام کرتی ہیں۔ یہ مکھیاں پھلوں پھولوں وغیرہ کا رس چوس کر لاتی ہیں اور شہد کے خزانے میں جمع کرتی رہتی ہیں، اور پھلوں پھولوں کی تلاش میں جنگلوں اور میدانوں میں سینکڑوں میل دور دور تک چلی جاتی ہیں، مگر یہ اپنے چھتوں کو نہیں بھولتی کہ ہم کہاں سے اڑی تھی، اور بلا تکلف کسی تلاش کے سیدھے سینکڑوں میل کی دوری سے واپس اپنے چھتے تک پہنچ جاتی ہیں۔ یہ مکھیاں مختلف رنگوں اور مختلف ذائقوں کا شہد تیار کرتی ہیں، کبھی سرخ، کبھی ریڈ، کبھی بلیک، کبھی یلو، کبھی پتلا، کبھی گاڑا، مختلف موسموں میں اور مختلف پھلوں پھولوں کی بدولت شہد کے مختلف رنگ اور ذائقے بدلتے رہتے ہیں۔ یہ اپنے چھتے کبھی درختوں پر، کبھی پہاڑوں پر، کبھی گھروں میں، کبھی دیواروں کے سوراخوں میں، کبھی زمین کے اندر گہرائی میں بنایا کرتی ہیں، اور ہر جگہ جہاں بھی اس کا گھر بنے گا ڈسپلن اور نظام ان کا جو ہے وہ ہر جگہ پر برابر رہے گا۔ نافرمان اور باغی مکھیوں کو ان کا بادشاہ یاسوب مناسب سزائیں بھی دیتا ہے، یہاں تک کہ بعض کو قتل بھی کروا دیتا ہے، اور سب کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے۔ کبھی کوئی شہد کی مکھی کسی نجاست پر نہیں بیٹھ سکتی، اور اگر کوئی کبھی بیٹھ جائے تو ان کا بادشاہ یاسوب اس کو سخت سزا دے کر چھتے سے نکال دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس شہد کی مکھیوں کے مسائل کا خطبہ پڑھتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ ترجمے کی صورت میں سنتے ہیں۔ اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا، اور درختوں میں اور چھتوں میں، پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا، اور اپنے رب کی راہیں چل کہ تیرے لیے نرم و آسان ہے۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگ نکلتی ہے جس میں لوگوں کی تندرستی ہے، بے شک اس میں نشان ہے دھیان کرنے والوں کے لیے۔ محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہ مکھی کیسی اپنے اندر عجائبات کی دنیا بسائے ہوئے ہیں، اور بظاہر ایک پورے سے بھی چھوٹی یہ مخلوق ہے، لیکن اس کا کیسا نظام ہے زندگی گزارنے کا، اس کا کیسا انداز ہے، اور یہ کس قدر بڑا کام انسان کے لیے سر انجام دیتی ہے، خاص طور پر کہ اس کا جو تھوک ہوتا ہے وہ شہد ہوتا ہے، اور یہ انسان کو، اکثر و بیشتر انسانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ ہر کسی کے لیے یہ نفع بخش ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے، بعض لوگوں کو شہد نقصان کرتا ہے، شوگر کا پیشنٹ بھی اسے یوز ہر وقت نہیں کر سکتا ہے، ہر صورت میں نہیں کر سکتا، لیکن عام طور پر یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے، غذا ہے، بہت اچھی پینے کی چیز ہے اگر خالص مل جائے تو۔ اب تو ملاوٹوں کا بھی زمانہ ہے، تو خالص شہد اس کی تو کیا بات ہے۔ اور ایک روایت مجھے یہاں پر یاد آ رہی ہے کہ یہ شہد لے کر جب پھولوں کا رس لے کر جب چلتی ہے تو یقیناً پھولوں کا رس تو کڑوا ہوتا ہے، اگر کبھی آپ پھولوں کا جو رس ہوتا ہے آپ کبھی پھول کو چبا لیں تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا زیادہ۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا اس بارے میں کہ شہد کی مکھی جب اڑتی ہے تو پھلوں کا رس کڑوا اس کے منہ میں ہوتا ہے، لیکن جب چھتے میں پلٹتی ہے تو یہ کیسے میٹھا ہو جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مضمون ہے، خلاصہ ہے، کہ جب یہ اڑتی ہے چھتے کی طرف تو واپسی کے راستے پر مجھ پہ درود پڑتی رہتی ہے، اور اس درود کی بدولت وہ کڑوا رس جو ہوتا ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ سبحان
اللہ،
شہد کی مکھی بھی درود پاک پڑتی ہے۔ سبحان اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ اپنی ذات سے بھرپور محبت عطا فرمائے اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ کال لے لیتے ہیں یہاں پر۔
اس کے حوالے سے ایک ریسرچ پڑی تھی کہ شہد کی مکھی کا جو شہد بناتی ہے جو، اس میں ایک کلو شہد میں تقریباً 1,40,00,000 پھولوں کا رس ہوتا ہے.
اللہ اکبر, ایک کلو شہد میں,
ایک کلو شہد میں 1,40,00,000 پھولوں کا رس.
کیا بات ہے, ہم تو ایک کلو جو ہے وہ مہینے دو مہینے میں یوز کر جائیں. یہاں 1,40,00,000
پھولوں کا رس,
پھولوں کا رس ہوتا ہے. واہ کیا بات, پھر الگ الگ پھول تو الگ الگ ذائقے, تو پھر بیری کے الگ ہے تو گلاب کا الگ ہے, الگ الگ قسم کے شہد ہیں. کیا بات ہے ماشاء اللہ. کچھ کالز دیجیے پھر اپنے سلسلے کو کنکلوژن کی طرف لے جاتے ہیں.
میرا نام محمد عاطف اتاری ہے. سوال یہ تھا کہ یہ جو قربانی کے جانور کے ناک میں نکیل ڈالی جاتی ہے تو کیا اس سے قربانی ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی, رہنمائی فرما دیجیے گا.
جی
حرج نہیں ہے, قربانی کے جانوروں کو بعض جو بڑے جانور بیل اونٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان کو کنٹرول ہی کرنے کے لیے یہ اہتمام کیا جاتا ہے, تو فرق نہیں پڑے گا.
صحیح. اگلی کال.
میرا نام ہے محمد جاوید, میں مسقط عمان سے بات کر رہا ہوں. میرا ایک سوال ہے کہ میں ورکشاپ میں کام کرتا ہوں اور اکثر کیا ہوتا ہے کہ کام الگ الگ لیٹ ہو جاتے ہیں یا کہ سفر میں جاتے ہیں تو لیٹ ہو جاتے ہیں. یہ نماز ہے مطلب اثر کی, اس کی تھوڑی ٹائمنگ بتا دیں, کب تک اس کی آخر اور آخر کی کب تک ٹائمنگ ہے, اور اس کے بعد فجر کی نماز, اگر فجر کی نماز چھوٹ جائے تو وہ کب تک پڑھ لینی چاہیے, زور سے پہلے پہلے پڑھنی چاہیے یا صبح ہی سورج فوراً سورج نکلنے کے بعد پڑھ لینی چاہیے, پلیز تھوڑا سا کنفرم کر دیجیے.
جی مفتی صاحب یہ الجھے ہوئے لگ رہے بےچارے,
اللہ تعالیٰ ان کی الجھن اور خاص کر یہ نماز کے معاملے میں جو ان کو پریشانی ہے, یقین ان کا جذبہ ہے جو اس پریشانی کا یہاں اظہار کر رہے ہیں, ورنہ تو ایک تعداد ہے جن کو الجھن
پڑی نہیں
پڑتی نہیں. تو اب ان کا جو سوال فجر کے حوالے سے بالخصوص ہے, تو فجر کی نماز کا اگر وقت نکل گیا تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ظہر سے پہلے پڑھیں یا طلوع آفتاب کے بعد پڑھیں, تو بہتر یہی ہے کہ اگر فجر کا وقت گزر چکا, آنکھ اب کھلی ہے, تو جس وقت اٹھے ہیں نیند سے بیدار ہوئے ہیں تو فوراً پڑھ لیں. تو یہ نماز فجر چونکہ قضا تو ہو ہی چکی ہے, لیکن اب اس کو ظہر میں بھی پڑھا ہی جائے گا, لیکن بہتر یہ کہ جس وقت آنکھ کھلی اسی وقت پڑھ لے. اور حدیث مبارکہ میں اس طرح کا مضمون موجود بھی ہے کہ اگر کوئی سویا رہ گیا, یعنی باقاعدہ اہتمام کیا اٹھنے کا لیکن سویا رہ گیا, آنکھ نہیں کھلی, وقت گزر گیا, تو اس کو چاہیے کہ جس وقت آنکھ کھلی ہے اور وقت گزر چکا ہے تو نماز پڑھ لے, یہی اس نماز کا وقت ہے. مراد یہ ہے کہ اس نماز کو اب مزید تاخیر نہ کرے, یہ قضا ہی کہلائے گی, ادا نہیں کہلائے گی, لیکن فجر کی نماز میں اٹھنے کی نیت تھی تو یہ آدمی گناہگار نہیں ہوگا. اور اسی طرح جو عصر کی نماز کا بھی انہوں نے پوچھا ہے, تو عصر کی نماز کا وقت مغرب تک رہتا ہے, لیکن مغرب سے 20 منٹ پہلے ایک مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے, تو جان بوجھ کر اتنی تاخیر نہ کریں کہ مکروہ وقت داخل ہو جائے. بہرحال اگر کسی عذر کی بنا پہ کوئی اس وقت نماز نہیں پڑھ سکا غیر مکروہ وقت میں اور یہ مغرب سے پہلے پہلے 20 منٹ کا وقت شروع ہو چکا ہے, تو نماز تو بہرحال اس وقت میں پڑھنی ہوگی, اب اس کو تاخیر کر کے قضا نہ کریں.
ٹھیک ہے, اگلی کال.
میرا نام علی حسن ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. گائے میں 7 کتے ہوتے ہیں, اونٹ میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟
سوال سمجھ نہیں آیا.
گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں تو اونٹ میں کتنے؟
اونٹ میں 14 ہوتے ہیں, 21 ہوتے ہیں.
تو اونٹ کے بڑے ہونے کو نہ دیکھیں, یہ جتنا بھی بڑا ہو اس میں بھی 7 حصے ہوں گے. 7 سے زیادہ یعنی 8 افراد کی طرف سے اونٹ کو قربان نہیں کر سکتے.
صحیح. اگلی کال.
میرا مفتی صاحب سے ایک سوال یہ ہے کہ اگر قربانی کا جانور چوری ہو جائے تو آیا اسے قربانی دوبارہ لے کے کرنی ہوگی اور کتنی مالیت کا لینا ہوگا؟ مثلا اگر 20,000 کا لیا ہے تو آیا اتنی ہی مالیت کا لینا ہوگا یا اس سے کم بھی لے سکتا ہے؟
جی
دیکھیں, قربانی کا جانور اگر چوری ہو چکا ہے تو اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے یعنی جس پر قربانی واجب جس کو غنی کہا جاتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اور جانور خریدے, نیا جانور جو ہے وہ لے. اب یہ نیا جانور لینے کے اندر اس قیمت کا اعتبار نہیں ہے کہ وہ اتنی ہی قیمت کا لے جتنی قیمت کا اس کا پہلے چوری ہو چکا ہے, یا بعض وقت مر جاتا ہے جانور. تو یہ جو بھی ایسا جانور اس نے لیا جو قربانی کے قابل ہے اور اس کو کر دیا, اس کا واجب ادا ہو جائے گا. مسئلہ اس وقت رہتا ہے کہ اچھا ساتھ جو ایسا شریف فقیر کے کوئی شخص ہے اور اس نے شوق میں قربانی کا جانور لے لیا تو یہ اس پر واجب ہو گیا تھا, اب گم ہو گیا تو اب اس پر نیا جانور خریدنا واجب نہیں ہے جو شریف فقیر ہے. لیکن مسئلہ یہ رہے گا کہ دونوں نے لے لیا اور بعد میں دونوں نے لے لیا اور دونوں جو چوری ہوئے وہ بھی واپسی مل گئے کسی طرح. تو اب اس کے لیے
دو جانور ہو گئے.
جی ہاں, تو شریف فقیر کے لیے تو یہ کہ دونوں قربان کرے گا.
اچھا,
پہلا بھی لیا ہے اور دوسرا بھی اس نے جو لیا, چونکہ وہ شریعت نے اس پہ واجب نہیں کیا, وہ خود ہی خرید خرید کے واجب کر رہا ہے اپنے اوپر نا.
تو خریدنے پر واجب ہو جاتی ہے قربانی.
خریدنے پہ شریف فقیر قربانی کی نیت سے اگر جانور خریدے گا تو اس پر قربانی واجب
نہیں کر سکتا اسے.
جی ہاں. اب غنی کے لیے یہ کہ جو اس کو جانور اس نے خریدا اور پہلے والا بھی اس کا جانور مل گیا, تو دونوں کی قیمت اگر سیم ہے یا بعد میں لیا ہوا جانور اس کی قیمت پہلے والے سے زیادہ ہے تو ٹھیک ہے, اس کو ذبح کر سکتا ہے. لیکن اگر اس کی قیمت میں فرق ہے, پہلے والا مہنگا ہے اور یہ اس سے کم قیمت کا ہے, تو پھر یا تو وہ اسی کو ذبح کرے یا اس کو بھی اگر ذبح کیا تو اتنی رقم کا تصدق لازم آئے گا, صدقہ کرنا لازم آئے گا.
ٹھیک ہے, بہت اچھی تفصیل کے ساتھ اس جواب کو مفتی صاحب نے بیان کیا. اگلی کال.
میرا سوال یہ ہے, عمرہ جو ہے وہ کرنا بہتر ہے یا اس کی رقم غریب رشتہ داروں میں تقسیم کر دی جائے, وہ زیادہ افضل ہے؟
دیکھیں, اس میں ضروریات کو سامنے رکھیں. اگر ان کا کوئی رشتہ دار ہے اور جب پڑوسی ہے اور محتاج ہے اور یہ عمرہ کرنا ایک سنت ہے, تو اگر اس کی ضرورت زیادہ ہے, جیسے اس کو کوئی میجر بیماری ہے اور آپریشن کے معاملات ہیں اور وہ ان کے پاس آتے ہیں اور ان کے پاس ایک رقم ہے جو عمرے پہ جانے کے لیے انہوں نے ارینج کی ہے, تو اس وقت اس مسلمان کی حاجت ہے تو یہ ان کو چاہیے کہ اس کی حاجت روائی کریں. وہ یقیناً دعا دے گا تو اس کی برکت سے انشاءاللہ عمرے در عمرے ہوتے ہی رہیں گے. لیکن اگر یہ عمرے پہ چلے جاتے ہیں اور اس میں نہیں کرتے,
مدد نہیں کرتے,
تو اس صورت میں دیکھیں بدگمانیاں اور یہ بہت سارے پہلو بھی جنم لیں گے. لیکن اگر کوئی حاجت ایسی نہیں ہے تو اب ان کے سامنے کوئی ایسا غریب بھی نہیں آئے گا جس کی مدد کی جائے, اور یہ عمرے پر اگر جانا چاہتے ہیں تو نارملی یوں سوال نہیں کیا جائے گا کہ اس سے بہتر تھا کسی غریب کی مدد کر دیتے, تو یہ اعتراض ہی غلط ہے.
بعض لوگوں کو دینی معاملات میں یہ سب سوچتا ہے نا, اور ان کا موبائل وہی 1.5 لاکھ روپے کا ہوگا, وہی بنگلے میں 10 کروڑ کے رہ رہے ہوں گے, گاڑی وہی ہوگی 1.5 کروڑ کی, لیکن جب قربانی کی بات آئے گی نا تو بس وہ
شیطان مطلب یہاں بس بس ہے,
یہ غریب کو دے دو, یہ کر لو, وہ بنا لو, یہ اس میں چندہ.
ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو نا وہ 70,000 کے موبائل سے نا وہ 20 روپے کا لگا ہوا ربیع الاول کا جھنڈا تو نظر آ گیا, یہ موبائل نظر نہیں آئے گا, جس سے وہ تصویر بنا کے سوشل کر رہا ہے. تو یہ کتنا میں نے, یہ اگر میں یہی کم لے لیتا. دیکھیں یہ بات, بعض اوقات تو بہت سے ایسے جو لبرل ٹائپ کے لوگ ہیں وہ اس طرح کی چیزیں, قربانی کا موقع ہو, حج کا موقع ہو, اچھا ربیع الاول شریف کا ہو, میلاد شریف کا ہو, وہ اس طرح کی چیزیں چھوڑ دیتے.
بالکل
ٹھیک ہے کہ یار یوں کر لیتے, اس کی جگہ یوں کر لیں, اس کی جگہ یوں کر لیں. اور قربانی کے جانوروں کو بعد دیکھیں گے, بعض نے بہت اچھا لیا, خوبصورت جانور لیا, مہنگا لیا, لاکھوں میں لے لیا, اس کے بارے میں بدگمانیاں کرنے لگ جائیں گے, یار یہ اس نے دکھاوا کر دیا, اس نے اپنے نمائش کرنے کے لیے لے کے. دیکھیں ہم نے کسی کا دل نہیں چیر کے دیکھا, ہمیں حدیثوں میں یہ فرمایا اشککت قلبہ, کیا تم نے سینہ سینہ چیر لیا ہے؟ جب ہم کسی کے بارے میں کوئی ایسا گمان کریں تو ہم کسی کے بارے میں قطعاً یہ بدگمانی نہیں کر سکتے. جو کر رہا ہے اس کو شریعت کا حکم یہ کہ وہ فصلی لربی کا ونہر پہ عمل کرے, اللہ کے لیے قربانی کرے. لن ینال اللہ لحومھا ولا دماغھا ولکن ینالہ تقوی منکم, وہ اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے دل کی نیکی اور پرہیزگاری اور اللہ کی بارگاہ سے ثواب کے حصول کے لیے قربانی ادا کرے. لیکن ہم کسی کے اوپر یہ قطعاً گمان نہیں کر سکتے. اور یہ قربانی کے حوالے سے بھی اتنی باتیں بعض اوقات پھیلا دی جاتی ہیں کہ اتنی قربانیاں کرنا, اتنے روپے کی کر رہے ہیں, اس سے کم میں کر لیں, اس کے ساتھ یہ کر لیں, بلکہ مسجد تک کو نہیں چھوڑتے. یعنی مسجد کو بھی دیکھیں بڑی عالیشان, اپنے گھر بھلے کتنے بھی بنے ہوں, مسجد کو دیکھا خوبصورت بنی, یہ یا یہ ایسا, تو کہیں گے یار اتنی کیا بنانے کی ضرورت تھی, اس کو تھوڑا یوں کر لیتے اور یہ کام ساتھ کر لیتے. جی ہاں, تو یہ اس طرح کے اعتراضات عبادت کے حوالے سے جب بھی کسی کے سامنے آئے نا تو اس کو خود بھی توبہ کرنی چاہیے, کرنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی زیادہ اس پہ توجہ نہیں دینی چاہیے, کیونکہ دینی یہ 4-5 اس طرح کے کام آتے ہیں جس میں مالی طور پہ خرچ کرتے, اور دین نہیں ان غریبوں کے حقوق بھی بیان فرمائے, بلکہ جو افراد نیکی کے لیے یہ کام کر رہے ہوتے نا, ایسوں کو کثرت سے دیکھا گیا وہ غریبوں کا بھی خیال رکھتے ہیں, ان کا بھی وہ خیال رکھتے ہیں, ان کے تعاون زکات نکالتے ہیں, غریب کو دیتے ہیں. قربانی اگر کوئی بڑے بڑے جانوروں کی کر رہا ہے تو اس نے سارا گوشت گھر میں کہاں رکھنا ہے, اس نے اتنا بڑا اس کا گوشت, وہ بھی بانٹنے کے لیے ہوتا ہے,
اور زیادہ قربانی کرتا ہے وہ بانٹتا بھی
بانٹتا ہے, اسی طریقے سے بانٹتا ہے غریبوں کی, یہ بھی مدد ہی ہوتی ہے.
اتنی باتیں جو ہے نا وہ کافی ہوتی ہیں سمجھنے کے لیے, اور جس کو سمجھنا ہی نہیں ہے وہ ہو سکتا ہے
سنے ہی نا
جی.
بہرحال ہم مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اس کی عبادتوں پر اعتراض کرنا یہ ہمیں کیسے زیب دے سکتا ہے. ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ہمیں اپنی عقل کے گھوڑے ہر جگہ دوڑانے نہیں چاہیے. اگر عقل کمزور ہے تو اس کا علاج کریں, کہیں لے کے ڈوب نہ جائے وہ. کچھ سوشل میڈیا کے مزید سوال شامل کرتے ہیں.
یہ توفیق خان یہ سوال کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کیا پیاز کھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟
لیکن پیاز کچی کھانا منہ کے اندر اسمیل پیدا کرتا ہے, اور اگر منہ میں کچی پیاز کھانے کی وجہ سے اسمیل آ رہی ہو تو اس حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اچھی طریقے سے برش کر لیں, مسواک کر لیں, ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کے ذریعے منہ کو خوشبودار کر لیں, کوئی ایسی صورت اپنائیں کہ جس سے منہ سے یہ بو ختم ہو جائے تو پھر نماز پڑھیں.
یہ محمود خان یہ پوچھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد صاحب کا نام کیا تھا؟
ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب کا نام تارخ تھا.
تارخ
اور
قرآن میں جو آذر کا آذر آذر وہ, آ گیا
وہ ابراہیم علیہ السلام. آذر کافر تھا اور وہ ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا.
اچھا.
وہ والد نہیں تھا. قرآن میں لی ابھی کر کے جو کلمات ہیں کہ آپ نے ان کو اپنے چچا کو سمجھایا, توبہ استغفار کی طرف, اللہ کی عبادت کی طرف, اللہ پر ایمان لانے کی طرف دعوت دی اور وہ نہ مانا, تو وہ آپ علیہ السلام کا چچا تھا. اور چچا پر بھی اب کا عربی کے اندر اب ان کا ہوتا ہے, اردو میں بھی کہتے ہیں
بڑے ابا چھوٹے ابا.
لیکن ابراہیم علیہ السلام ان کا جو والد تھے ان کے وہ تارخ تھے اور وہ مواحد تھے.
ٹھیک ہے, کچھ اشعار شامل کرتے ہیں عدنان بھائی, ایک دو شعر ہو جائیں نعت شریف.
صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ
نکلنا نہ شہر سے باہر.
Thank you.
بہت خوب ماشاء اللہ. آج ہمارے سلسلے کا موضوع رہا سنت ابراہیمی, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کے حوالے سے ہم نے کچھ مدنی پھول لیے. کچھ اختتام پر مدنی پھول اس حوالے سے اس واقعے کے پس منظر میں ہمیں مل سکتے ہیں, اور خاص کر یہ بھی جواب دیجئے گا اسی کے ساتھ کہ کیا اس قربانی کے بعد بھی کسی نے اپنے بیٹے کی قربانی دی؟
دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی اس کے تو اس کا ثانی تو کوئی بھی نہیں ہے.
صحیح.
کسی شاعر نے کہا کہ یہ آسان ہے کہ انسان چھوڑ دے سب مال و زر اپنا, یہ آسان ہے کہ انسان چھوڑ دے تخت سلیمانی, یہ آسان ہے کہ انسان رنج اٹھائے سختیاں جی لے, یہ آسان ہے کہ اپنی جان بھی دے دے با آسانی. لیکن پھر فرمایا کہ وہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ یہ سب آسان سے آسان تر ہے جانے من, لیکن بہت مشکل ہے اپنے ہاتھ سے بیٹے کی قربان.
اللہ 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 سبحان اللہ.
کیا بیٹے کو قربان راہ حق میں اپنے ہاتھوں سے, نہیں دنیا میں کوئی بھی خلیل اللہ کا ثانی. یہ قربانی ایسی کہ ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. البتہ تاریخ کی کتابوں میں ایک قربانی اور کا بھی تذکرہ ہے, اور وہ قربانی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو دادا ہیں عبد المطلب, انہوں نے ایک منت مانی تھی. ان کے بیٹے تھے, 10 بیٹے تھے, کہا میرے 10 بیٹے اگر صحیح سلامت جوانی میں پہنچ جائیں اور میں ان بیٹوں میں سے ایک کو قربان کر دوں گا. یہ منت مانی انہوں نے. جب یہ منت مانی تو ایسا ہوا کہ سارے بیٹے جوانی میں پہنچ گئے اور صحیح سلامت ہے, تندرست ہے. ان سب میں جو چھوٹی عمر کے تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ تھے رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا, کہا بیٹوں میں نے یہ منت مانی تھی کہ 10 میں سے ایک کو قربان کرنا ہے, اب تم کیا کہتے ہو؟ تو بیٹوں نے کہا کہ آپ کی مرضی, آپ کس کو بھی قربان کریں. تو فیصلہ یہ ہوا کہ قرآن اندازی کر لیتے ہیں, جس کا نام کا قرآن آئے گا اس کو قربان کیا جائے گا. تو اس میں جب فیصلہ کیا گیا تو قرآن اندازی میں جو پرچی آئی وہ قرآن کیا گیا, تو اس کے اندر نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا آیا.
اچھا.
اور یہ انتہائی خوبصورت تھے, حسین و جمیل تھے. یہ
کیوں نہ ہو,
کیوں نہ ہو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ والد گرامی ہے. تو وہ یہ جب ان کے نام کا آیا نا, تو انہوں نے دادا نے یہ ارادہ کر لیا یہ کام کرنے کا. تو بالکل اسی طریقے سے یعنی وہی چھری بھی اٹھا لی, سب معاملات بھی کر لیے.
اچھا.
ہاں, ان کو ذبح کرنے لگے. لیکن عرب کے لوگوں کو جب قریش کے سرداروں کو پتا چلا کہ عبد المطلب یہ کرنے جا رہے ہیں, تو وہ بیچ میں اڑے آ گئے. ان کا ہم آپ کو یہ بیٹا قربان نہیں کرنے دیں گے. بہت زیادہ مزاحمت ہوئی, جس کے بعد یہ ہوا کہ وہ جو فال نکالتے ہیں اس زمانے میں, اس کے پاس جاتے ہیں, فیصلہ کرواتے ہیں جا کے, اور اس کو عراف کہا جاتا ہے. اور ہماری شریعت میں اس کی سختی سے ممانعت فرمائی کہ ایسوں کے پاس ہم اپنے حساب کتاب معاملات نہیں لے کے جائیں گے.
وہ پہلے کی بات,
پہلے کی بات ظاہر ہے. تو یہ اس کے پاس جب گئے تو انہوں نے کہا کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ منت پوری ہو ان کی اور یہ بیٹا ذبح نہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ یہ کہ ایک طرف 10 اونٹ رکھے جائیں اور دوسری طرف ان کا نام, اور ان کے اندر قرآن کر لیا جائے, تو جس کا نام آئے وہ قربان کریں. اگر بالفرض بیٹے کا نام آ جائے تو 10 اونٹ اور شامل کر لیے جائیں, پھر قرآن اندازی کریں. اگر پھر بیٹے کا نام آئے تو 10 اور شامل کر لیں, پھر قرآن اندازی کریں, یہاں تک کہ اونٹوں کا نام آ جائے. تو جب اونٹوں کا نام آئے تو جس گنتی پہ ختم ہوگا نا, وہ اونٹ ذبح کر دیا جائے, یہ منت پوری ہوگی. اب ان کو یہ حل دے کر بھیجا گیا تو ایک پورا مجمع لگا, اور اس طریقے سے قرآن اندازی ہو رہی, اس طرف ان کے نام ڈالے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ پہلے 10 کے ساتھ قرآن اندازی ہوئی تو نام عبداللہ کا نکلا, 20-10 اور ملائے تو نام عبداللہ کا نکلا, 30 ہے تو نام پھر حضرت عبداللہ کا نکلا. یعنی یہ چلتا چلتا یہاں تک کہ 100 اونٹ ادھر ہو گئے اور ادھر, پھر جا کر نام اونٹوں کا آیا. اب جب اونٹوں کا نام آیا تو آپ کے والد دادا جو ہے نا وہ کہنے لگے میں اس پہ جو ہے نا وہ جب تک 3 دفعہ ایسا نہ ہو جائے کہ اونٹوں کے نام نہ آئے تو پھر مجھے اطمینان ہو جائے گا میری منت. تو پھر یوں کیا گیا تو 3 دفعہ ہی اونٹوں کے نام آئے, اور پھر وہ 100 اونٹ قربان کیے گئے, اور ان کے جو ہے وہ گوشت بانٹے گئے, تقسیم کیے گئے. اور یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عربی آئے آپ کے پاس بارگاہ میں, سلام عرض کرنے لگے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی بیٹھا تھا تو انہوں نے سلام کیا, السلام علیکم یا ابن الذبیحین, یعنی دو ذبیحوں کے بیٹے. تو آپ علیہ السلام کو اس طرح سلام کیا, اور خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں یہ بیان کیا گیا کہ آپ بھی آنا ابن الذبیحین کا, کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں, یعنی ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت عبداللہ, یعنی دو گویا کے ذبح ہونے کے قریب تھے اور اس کے
اللہ نے ان کو بچا لیا.
اور ان دونوں کی قربانی نہ ہونے کی حکمت بھی یہی تھی کہ ان کے پشتوں میں نور مصطفیٰ تھا.
سبحان اللہ. اور ایک کی قربانی ہوئی ایک بیٹے کی,
جی,
اور وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ,
وہ اسی قربانی کی تکمیل ہو گئی,
قربانی کی تکمیل کرتے ہوئے دین کے لیے اپنے آپ کو بلکہ پورے کنبے کو جو ہے لٹا دیا. سبحان اللہ. مفتی جمیل صاحب آج کے موضوع کے حوالے سے کچھ اختتام پر فرمائیں گے.
دیکھیں اس میں سنت ابراہیمی جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو اگر دیکھتے ہیں تو آپ کی مکمل سیرت یہ قربانی سے بھری پڑی. آپ کے کسی بھی کردار کو دیکھ لیں تو وہ قربانی کا ہی درس دے رہی ہے. اور دین اسلام کی ابتدا انتہا اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں اعلان, پھر یہ قربانی, پھر مکہ سے ہجرت. تو یہ اسلامی زندگی کو بھی اگر دیکھیں تو یہ بھی ہمیں قربانی ہی کا درس دے رہا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہر موقع پر جہاں قربانی دینی ہو تو قربانی دینے سے بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز فنا ہو رہی ہے لیکن وہ دراصل بقا کا اور حیات کا ذریعہ ہوا کرتی ہے. اس کی ایک واضح مثال کہ اگر ہم ایک آم کی گٹھلی اگر زمین میں ڈالتے ہیں تو اس آم کی گٹھلی کو ہم فنا کر رہے ہیں, یہ زمین میں جا کر بالکل ختم ہو جائے گی, گھل جائے گی, لیکن یہ ہمیں ایک آم کا درخت دے جاتی ہے اور اس کے ذریعے کئی شاخوں پر ہر سال آم آتے ہیں. تو اس طرح قربانی جو ہے بظاہر ایک چیز کے کم ہونے کا نام ہے لیکن در حقیقت یہ حیات کا سامان ہے.
سبحان اللہ. تو ہمیں بھی قربانی دینے کے لیے دریغ نہیں کرنا چاہیے, مال کی ہو وقت کی ہو, ہمیں اسلام کی خاطر تیار رہنا چاہیے اور نیکی کی دعوت دینے کے لیے اپنا وقت دینا, علم دین سیکھنے کے لیے وقت دینا, مدنی قافلوں میں سفر کرنا بھی ایک اچھی قربانی ہے, اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. نفس و شیطان کے وسوسوں سے بچتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں لگتے ہوئے بھی قربانی دینی چاہیے اپنے نفس کی خواہشات کی. راشد مدنی بھائی کیا فرمائیں گے کچھ اختتام پر؟
جی, دینی عبادات اور دینی احکامات جو ہیں ان پر عمل پیرا تو ہونا ہے لیکن ان کے جو اسرار و رموز ہیں اور ان کی جو حکمتیں بیان کی جاتی ہیں ان پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے اور اپنی عملی زندگی میں ان کو اپنانا چاہیے. جیسے نماز اور حج کے معاملے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں مسلمانوں کی اجتماعیت, ان کے اتحاد اور ان کی قوت کا مظاہرہ کرتی ہیں, نماز بھی اور حج بھی مسلمانوں کا جمع ہونا. اسی طرح جو قربانی کی سنت ادا کی جاتی ہے, اس مبارک طریقے کو جاری رکھا جاتا ہے, تو اس میں جو میسج ہے, پیغام ہے, وہ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا جب حکم آ جائے, جب شریعت کا حکم آ جائے تو پھر عقل کا استعمال نہیں کرنا. جس طرح انسان اپنا مال خرچ کر رہا ہے, اگر دین متین کو حاجت پڑے تو انسان اپنی جان بھی قربان کر دے.
سبحان اللہ. اب اپنا آخری سیگمنٹ کرتے ہیں بد اخلاقیاں. اس میں ہم کچھ بد اخلاقی کا, ایک آدھ بد اخلاقی کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمارے اچھے اخلاق ہوں, اور آئیے اس میں سے کچھ مدنی پھول حاصل کرتے ہیں.
عید قربانی ہے, عید قربانی ہے.
ناظرین, میں آج اس میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ بعض لوگ جو ہے وہ گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں, ان کی یہ عادت ہوتی ہے وہ ڈکارے لیتے رہتے ہیں. بعض اوقات تو ڈکاروں میں بدبو بھی ہوتی ہے, ڈکار لیتے رہنا یہ اچھا عمل نہیں ہے. بلکہ ڈکار آئے بھی, ویسے بھی کھانے کے بعد ڈکار آئے تو ڈکار کی اپنی آواز کو کم کرنے کا حدیث پاک میں حکم ہے, اور اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ ڈکار کی آواز جو ہے وہ بڑھائی جائے. بعض لوگوں کو جب تک ڈکار نہ آئے وہ سمجھتے ہیں کھانا ہی ہضم نہیں ہوا, تو یہ درست بات نہیں ہے. اسی طرح نہانے کے بعد جو ہے نا, بعض لوگ تولیا جو ہے وہ ویسے ہی پھینک دیتے ہیں, اور وہ تولیا بعض اوقات سکایا نہیں جاتا, اس میں بدبو ہو جاتی ہے, بعض اوقات کسی اور کو سکانا پڑتا ہے. آپ نہائیں تو آپ ہی اپنا سارا کام سر انجام دیں, دوسرے خدمت کرنے والے ہوں تب بھی اپنے کام خود کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ کچھ بیان فرمائیں.
بد اخلاقی میں سے میں آج یہ بیان کروں گا کہ جانور بہت بڑا اچھا خرید لینا لیکن اس کے بعد چھوٹے چھوٹے خرچوں میں کنجوسی کرنا.
صحیح.
مثال کے طور پر اچھا بیل لے لیا, اب اس کو بٹھانا رکشے میں, ٹھیک ہے, اس طرح لے لیے پانچ اور ان کو ایک سزوکی کے اندر ہی جو جو چھوٹا ٹرالس ہے اس کے اندر جو ہے نا اس کو ڈالنا،
جب دو تین لاکھ کے جانور لے لیے تو
کام یہ خرچ کر لیں، اسی طرح چارہ کسی اور کا اٹھا لینا، یہ چب یہ تو اللہ کے نام پہ ہم قربانیاں کر رہے ہیں، تو اس کے اندر جو خرچ ہوگا ان کو اس میں
اجر بھی
ثواب ملے گا۔ دوسری یہ کہ کسی کے جانور کا ریٹ پوچھنے کے بعد اس کی دل شکنیاں کرنا، آج کل تو یہی چل رہا ہے نا، کتنے کا کتنے کا
جھوٹ بھی بولتے ہیں،
کتنے کا وہ بھی۔ اب بعض اوقات کوئی آدمی جانور لے کر آ جاتا ہے اپنی سمجھ کے مطابق، اس نے لے آیا بےچارا جانور بالکل صحیح ہے قربانی کے قابل ہی ہے وہ، نہیں نہیں آپ تو بالکل ایسا لے کے آئے بیکار لے کر آئے،
50,000 کی چیز
اتنے کی، تو یہ انتہائی بالکل جو ہے وہ یہ غلط سوچ ہے۔ حالانکہ اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، وہ زیادہ بھی چلا گیا تو اللہ کی راہ میں گیا اس کا، اس پر اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو اس طرح کی خام خواہ کی باتوں میں یا دوسروں کے کاموں میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرنا جہاں کیڑے نہ بھی ہوں، تو یہ بہت اعلیٰ درجے کے بد اخلاق۔
سبحان اللہ۔ راشد بھائی کچھ فرمائیں۔
جی شفاق بھائی، عموماً لوگ جو ہیں وہ سردی کے موسم میں موزوں کا استعمال کرتے ہیں، اب موزے پہنے ہیں، انسان سفر کرتا ہے، پاؤں میں پسینہ بھی ہوتا ہے، لیکن پھر سفر کرنے کے بعد جب کہیں پہنچتا ہے، کسی مجلس محفل میں ہوتا ہے، تو بسا اوقات سب کے سامنے موزے اتارے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ انداز سب کے سامنے نہیں ہونا چاہیے، دوسرا پہ جب موزے اترتے ہیں تو ایک عجیب قسم کی بدبو کا سلسلہ ہوتا ہے، جس سے دوسروں کو گھن بھی آتی ہے، اذیت بھی ہوتی ہے، لیکن مروت میں لوگ کہہ نہیں پاتے۔ تو مجلس میں جب انسان بیٹھا ہو، لوگوں میں بیٹھا ہو، تو اس طرح کے کاموں سے بچنا چاہیے اسے۔
ٹھیک ہے، بہت اچھی بات۔ سفیان بھائی کچھ بیان کریں۔
بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جیسے گھر سے گھر پر آنا ہوا تو بہت زور زور سے دروازہ بجاتے ہیں، اس کی وجہ سے اب دروازہ بجایا ہے تو گھر والوں کو آنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، ایسے ہی ان کے دروازے کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تین چار قدم لگیں گے۔ بعض لوگ اتنی زور سے بجاتے ہیں کہ پڑوسی تنگ ہو جاتے ہیں، کیا ہو گیا ہے، کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ تو جب بھی گھر جانا ہو تو دروازہ آرام سے بجائیں، تاکہ گھر والے بھی آئیں گے تو انشاءاللہ اطمینان سے دروازہ کھل جائے گا۔
ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب آپ کچھ بیان کریں۔
اخلاقی کے حوالے سے تو بہت ساری صورتیں، ان میں سے ایک ہے کہ جب ہم مجمع میں بیٹھ رہے ہوں تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے سگریٹ پینے کی، تو وہ اس کا بھی خیال نہیں کر رہے ہوتے کہ ان میں بعض لوگ ایسے ہیں جن کو سگریٹ کی بو بہت زیادہ ناگوار گزرتی ہے،
کوئی مریض بھی ہو سکتا ہے،
مریض بھی۔ تو اس حوالے سے اگر کوئی سگریٹ پینے کا عادی ہے اور وہ نہیں چھوڑنا چاہتا، نہیں چھوٹ سکتی اس سے، تو کم از کم ان لوگوں کو تو تنگ نہ کرے جو سگریٹ سے دور بھاگتے ہیں، خاص کر یہ ویگن میں، بسوں میں، حتیٰ کہ اے سی بسیں ہوتی ہیں ایئر کنڈیشن، ان میں بھی بعض لوگ یہ پی رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہاں سختی سے اسٹیکرز وغیرہ بھی لگے ہوتے ہیں کہ نو اسموکنگ، لیکن پھر بھی پی رہے ہوتے ہیں۔
اس کو لت سمجھے نا کہ بھائی یہ لت ہے، یہ خرابی ہے میرے اندر، اس کو میں چھپا کے کروں، بچنے کی کوشش اسی طرح کرے گا نا، جب گیدرنگ میں نہیں پیے گا تو پھر ہوگا کہ اب کم کر دو تھوڑی سی، مجمع سے اٹھنا پڑتا ہے، تو اس بہانے تھوڑی تھوڑی کم ہوگی۔
جی
اللہ پاک اس لت سے بچائے سب کو۔
جیسے بات کی کہ بسوں کے اندر اسموکنگ ہوتی ہے، لیکن بعضوں کا ایسا بھی ہوا ہے کہ بیٹھے ہوئے بالکل گیٹ کھڑکی کے پاس اور پھر پان کی پیک،
پان کی فائرنگ،
بالکل
اچھا
اس کی فائرنگ کر دی۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ایک دفعہ،
اچھا
کہ میں چل رہا تھا تو ایک دم سے جناب جیسے گیٹ سے اترا تو پیچھے سے پچکاری آئی،
فور اللہ اللہ،
کپڑے سارے خراب ہو گئے۔ تو یہ بھی ایک ایسی بد اخلاقی ہے، اس سے بچنا چاہیے
بالکل بالکل۔ بلکہ پان نہ بھی کھا رہے ہو ویسے اسپٹ کرنے سے بچنا چاہیے،
پان گٹکا تو ویسے
بچنا چاہیے کہ یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے، یہ بد تہذیبی ہے۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ عزوجل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
آ گیا ہے عید قربان کا مہینہ مومنوں، آ گیا ہے عید قربان کا مہینہ مومنوں، لوٹ لو تم رحمت رب کا خزینہ مومنوں، لوٹ لو تم رحمت رب کا خزینہ مومنوں۔